بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ Good, mashallah. الحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، بہت اچھے حال میں رکھے، اپنے اپنے گھروں میں شاد اور آباد، خوش اور مطمئن رہے، آمین، اللہم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم بہترین کام کر سکیں، جو زندگی ہمیں ملی ہے، جو بہترین لمحے ہمارے پاس ابھی اور ہمیں مل گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس میں بہترین خیر کے کام کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی اس کتاب کے ساتھ آخر وقت تک جوڑے رکھے، آمین، اللہم آمین. انشاءاللہ اٹینڈنس سب سے پہلے لے لیتے، ریڈی ہیں آپ سب اٹینڈنس کے لیے؟ اوکی الحمد لله ठीक है اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مايا عمر انيل عمر افات فاطمه شاهين مقصود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاج عاصف عبد الفهيم اشد سلطانه حريم اقبال نجم رشيد ابیر یعقوب ساجد پروین مریم بی بی سمیرا جیوا شیراز افین عتیبہ اعجاز عالیہ شروف فیروزہ ثناء اللہ صنوبر مسعود فریہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب الحمد للہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے چلیے انشاءاللہ اپنی الحمدللہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف آتے ہیں. آج ہم نے اپنی کلاس کا آغاز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اپنے نئے لیسن کی تجوید کریں گے. ٹھیک ہے, لیسن نمبر 231 آئی نمبر 36-85 سورت الغافر یا سورت المؤمن بھی جسے کہتے ہیں. دین ویل ڈو دا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا لیسن 230 جو تفسیر ہمارا پارٹ رہ گیا تھا تھوڑا سا, انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں توفیق دی تو ہم اپنے لیسن 231 کی تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے, جو حصہ باقی رہ جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم کل بھیجنے لا کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلیے. اور کل ہم انشاءاللہ اپنی کتاب الجنائز کو بھی سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سب کے پاس موجود ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اوپر کر لیجئے گا, نکال لیجئے گا باہر. اور اگر کسی کے پاس نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آن لائن اپلوڈ بلاگ پہ کر دیں گے. سو انشاءاللہ آپ اس پہ بھی چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ علم لے رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے نافع علم بنے, ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. خالی خالی علم لے لے کر جمع کرنے, ذخیرہ کرنے والے نہ ہوں بلکہ اس کو آگے پھیلانے والے بنے. ٹھیک ہے, لوگوں کو بھی اس سے فائدہ دینے والے بنے. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ اپنے مصحف کھول لیجئے, ہم سب سے پہلے اپنی تجوید کا لیسن کرتے ہیں. اوکے, انشاءاللہ فرمایا 36. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما.
Lesson number 231, item number 30, text 85, Surat Mumin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه.
أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه
وإني لأظنه كاذبا
وإني لأظنه كاذبا.
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل
وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل
وما كيد فرعون إلا في تباب
وما كيد فرعون إلا في تباب
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
وإن الآخرة هي دار القرار
وإن الآخرة هي دار القرار
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة
لا جرم أن ما
دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله
دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله
وأن المسرفين هم أصحاب النار
وأن المسرفين أصحاب النار
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار
قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات
قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات
قالوا بلى
قالوا بلى
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
ويوم يقوم الأشهاد
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
يوم لا
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل
ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب
وأورثنا بني إسرائيل الكتاب
هدى وذكرى لأولي الألباب
هدى وذكرى لأولي الألباب
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك
فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك
وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله
فاستعذ بالله
إنه هو السميع البصير
إنه هو السميع البصير
لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولكن أكثر الناس
البصير
وما يستوي الأعمى والبصير
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء
والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء
قليلا ما تتذكرون
قليلا ما تتذكرون
إن الساعة لآتية لا ريب فيها
إن الساعة لآتية لا ريب فيها
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس
إن الله
ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ولكن أكثر الناس لا يشكرون
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات طيبا
ذلكم الله ربكم ستبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله
لما جاءني البينات من ربي
لما جاءني البينات من ربي
وأمرت أن أسلم لرب العالمين
وأمرت أن أسلم لرب العالمين
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا
ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا
ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا
ومنكم من يتوفى
ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
هو الذي يحيي ويميت
هو الذي يحيي ويميت
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله
أنى يصرفون
أنى يصرفون
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا رسولنا
الذي لا كذب بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا
فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا
كذلك يدل الله الكافرين
كذلك يضل الله الكافرين
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق
وبما كنتم تمرحون
وبما كنتم تمرحون
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فبئس مثوى المتكبرين
فبئس مثوى المتكبرين
فاصبر إن وعد الله حق
فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك
فإلينا يرجعون
فإلينا يرجعون
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك
ولقد أرسلنا رسلا قبلك منهم من قصصنا عليك
ومنهم من لم نقصص عليك
ومنهم من لم نقصص عليك
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
إذا جاء أمر الله قضي بالحق
فإذا جاء أمر الله قضي بالحق
وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها
الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها
ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون
حاجة في صدوركم وعليها
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا
فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا
به يستهزئون
ما كانوا به يستهزئون
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ف فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
جی یہاں پر سبق پورا تھا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 231 آیت نمبر 36 سے 85 سورۃ المومن. لیسن نمبر 231 آیت نمبر 36 ٹو 85 سورۃ المومن. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے.
وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامانو اے حامان ابن لی بنا میرے لیے سرحن ایک محل سواد راہ لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب میں پہنچ سکوں راستوں میں سین بابا اسباب السماواتی آسمانوں کے راستوں پر فاطلع پھر میں جھانک کر دیکھوں الہ الہی موسیٰ طرف موسیٰ کے الہ کے وَإِنِّي لَعَذُنُّهُ اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو کاذباً جھوٹا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زُجِّنَا خوبصورت بنا دیا گیا لِفِرَوْنَا فِرَوْن کے لیے سُوءُ عَمَلِهِ اس کا برا عمل وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روک دیا گیا راستے سے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اور نہیں چال فرعون کی إِلَّا فِي تباب مگر ہلاکت میں تابابا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا یا قوم اتبعونی اے میری قوم پیروی کرو میری اہدکم میں رہنمائی کروں گا تمہاری سبیل الرشاد درست راستے کی طرف یا قومی اے میری قوم انما ہذہ الحیات الدنیا بے شک یہ دنیا کی زندگی متاع چند روز کا فائدہ ہے میم تا عین وان الاخرہ اور بے شک آخرت ہی دار القرار وہ گھر ہے قرار کا من عمل سیئتا جو عمل کرے برے فلا یجزا تو نہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا ماند اسی کے ومن عمل صالحا اور جو عمل کرے اچھے من ذکرن خواہ وہ مرد ہو او انسا یا عورت وہو مؤمنن اور وہ مومن ہو فاولائکا تو یہی لوگ یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں یرزقونا فیہا رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب بغیر حساب ویا قومی مالی اور اے میری قوم کیا ہے میرے لیے ادعوکم الی النجاتی میں بلاتا ہوں تم کو طرف نجات کے و وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف. تدعوننی لأكفر باللہ تم پکارتے ہو مجھ کو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ. وَأُشْرِكَ بِهِ اور میں شریک ٹھہراؤں ساتھ اس کے. ما لیس لی جو نہیں ہے میرے لیے. بِهِ عِلْمٌ اس کا کوئی علم. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور میں بلاتا ہوں تم کو. إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ طرف زبردست اور بخشنے والے کے. لا جرم نہیں کوئی شک. أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ بے شک تم بلاتے ہو مجھ کو طرف جس کے. لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت یعنی پکار. فِي الدُّنْيَا دنیا میں. وَلَا فِي الْآخِرَةِ اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور بے شک پلٹنا ہمارا اللہ کی طرف ہے. رو دال دال. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَا اور بے شک حد سے بڑھنے والے. هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وہ آگ کے ساتھی ہیں یعنی آگ والے. فَسَتَذْكُرُونَا پسند قریب تم یاد کرو گے. مَا أَقُولُ لَكُمْ جو میں تم کو کہہ رہا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بصیرم بالعباد دیکھنے والا ہے بندوں کو. فوقاہ اللہ پس بچا لیے اس کو اللہ نے. سیئاتی برائی سے. ما مکرو جو انہوں نے چالیں چلی. وحاق بآل فرعون اور گھیر لیا آل فرعون کو. سوء العذاب برے عذاب نے. النار آگ. یعرضون علیہا وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر. عین را دوت. غدو و عشیہ صبح اور شام. غین دال و اور عین شین جا. و یوم تقوم الساعتو اور جس دن قائم ہوگی قیامت. کیا کہا جائے گا؟ ادخلو آل فرعون داخل کرو آل فرعون کو. اشد العذاب زیادہ سخت عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ باہم جھگڑیں گے. فِي النَّار آگ میں. وَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ تو کہیں گے کمزور لوگ. دعات عینفا. لِلَّذِينَ ان لوگوں سے. اسْتَكْبَرُوا جنہوں نے تکبر کیا. اِنَّا كُنَّا بے شک ہم تھے ہم. لَكُمْ تمہارے لیے. تَبَعًا تَابِ فَحَلْ أَنْتُمْ تو کیا تم. مغنونا انا تم بچانے والے ہو ہم کو. نصیبم من النار ایک حصے سے آگ کے. قال الذین استکبروا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا تھا. انا بے شک ہم. کل فیہا سب کے سب اس میں ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی. قد حکم تحقیق فیصلہ کر چکا وہ. بین العباد بندوں کے درمیان. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ. فی النار جو آگ میں ہوں گے. لی خزنتی جہنم جہنم کے اہلکاروں کو. ح ز نون ادعو ربکم پکارو اپنے رب کو. یخفف عنا ہلکا کر دے ہم سے. خافافا یومن ایک دن. من العذاب عذاب میں سے. قالو وہ کہیں گے. اولم تکو، کیا بھلا نہ تھے، تاتیکم آئے تمہارے پاس، رسولکم تمہارے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں، قالو فدعو وہ کہیں گے پس دعا کرو، وما دعا الکافرین اور نہیں دعا کافروں کی، الا فی دلال مگر گمراہی میں، گم ہونے والی، انا بے شک ہم، لننصر البتہ ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم یقوم الاشہاد اور جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، یوم جس دن، لا ينفع الظالمین نہ نفع دے گی ظالموں کو، معذرتہم ان کی معذرت، عین ذال رو، ولہم اللعنت اور ان کے لیے لعنت ہے، لام عین نون، ولہم سوء الدار اور ان کے لیے بدترین گھر ہے، ولقد آتینا اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الہدا موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، واورثنا اور وارث بنایا ہم نے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، الکتاب کتاب کا، ہدم و ذکرا جو ہدایت اور نصیحت تھی، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، واستغفر لذنبک اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بالعشی شام کو یعنی پچھلے پہر، والابکار اور صبح کو یعنی پہلے پہر، با کافرا اس کا روٹ ہے، ان الذین یجادلون بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے، اتاہم آئی ان کے پاس، ان فی صدورہم نہیں ان کے سینوں میں، سواد دال را روٹ ہے صدور کا، الا کبرن مگر تکبر یا بڑائی، ما ہم ببالغیخ نہیں وہ پہنچنے والے اس کو، بالام غین ٹوٹ ہے، فاستعذ باللہ بس پناہ مانگیے یا پناہ طلب کیجئے اللہ کی، انہو بے شک وہ، ہو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، لخلق السماوات یقیناً پیدائش آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، اکبرو زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس انسانوں کی پیدائش سے، ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، وما یستوی اور نہیں برابر ہو سکتے، الاعمى اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، ولا اور نہ، المسیء بدکار برے کام کرنے والے، سین و حمزہ روٹ ہے اس کا، قلیلا ما تتذکرون کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو، ان ساعتا بے شک قیامت کی گھڑی، لآتیتن البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، رایابا ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. وقال ربکم اور کہا تمہارے رب نے ادعونی پکارو مجھ کو استجب لکم میں جواب دوں گا تمہارے لیے ان الذین یستکبرون بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے سیدخلونا جہنما ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخرین ذلیل و خوار ہو کر. دال خارا. اللہ الذی جعل لکم اللیل اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات لتسکنو فیہ تاکہ تم سکون پاؤ اس میں سین کاف نون والنہار مبصرا اور دن روشن با سوادرا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل علی الناس البتہ فضل والا ہے لوگوں پر ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب ہے تمہارا خالق کل شیئن پیدا کرنے والا ہر چیز کا لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی فانا تؤفکون تو کہاں سے تم بہکائے جاتے ہو. کذالک اسی طرح یؤفک الذین کانوا پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں حمزہ فا کاف بآیات اللہ ہی اللہ کی آیات کا یجہدون انکار کرتے. جیم ہا دال. اللہ اللہ الذی جعل وہ ذات ہے جس نے بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو قرارن قرار والسماء اور آسمان کو بنا ان چھت وصورکم اور صورت بنائی تمہاری سواد وورا فاحسن تو اچھی بنائی صورکم صورتیں تمہاری ورزقکم اور رزق دیا تم کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم رب تمہارا فتبارک اللہ پس بابرکت ہے اللہ بارک رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا هو الحی وہ زندہ ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی فدعوہ پس پکارو اس کو مخلصین خالص کرتے ہوئے خالام سواد لہ الدین اسی کے لیے دین کو. الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نحیتو میں روکا گیا ہوں نون ہایا ان یہ کہ عابدا میں عبادت کروں الذین ان ہستیوں کی تدعونا جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لما جاءنی البینات جبکہ آگئیں میرے پاس کھلی نشانیاں من ربی میرے رب کی طرف سے وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم کہ میں اسلام لاؤں لرب العالمین رب العالمین کے لیے. هو الذی خلقکم وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم من نطفت پھر نطفے سے ثم من علقت پھر جمے ہوئے خون سے عین لام کاف ثم یخرجکم پھر نکالتا ہے تم کو طفلا بچے کی شکل میں توئے فالام ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچو اشدکم اپنی جوانی کو ثم لتکونوا پھر تاکہ تم ہو جاؤ شیوحن بوڑھے شین یا خا ومنکم اور تم میں سے من یتوفا کوئی جو فوت کیا جاتا ہے ووفا یا من قبلو اس سے پہلے ولتبلغوا اور تاکہ تم پہنچو بالام غین اجلم مسمى ایک مقرر وقت کو ولعلکم تعقلون اور تاکہ تم عقل سے کام لو هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے یحیی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے فَإِذَا قَدَى أَمْرًا پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ تو بے شک کہتا ہے اس کو کن ہو جاؤ فَيَكُون تو وہ ہو جاتا ہے أَلَمْ تَرَ کیا تم نے نہیں دیکھا إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ ان لوگوں کی طرف جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں انا یصرفون کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں سواد رافع الذین کذبوا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بالکتابی کتاب کو وبما ارسلنا بھی اور ساتھ اس کے جو بھیجا ہم نے ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو فسوف يعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے اذ الاغلال جب توق ہوں گے غین لام لام فی اعناقہم ان کی گردنوں میں عین نون قاف والسلاسل اور زنجیریں سین لام لام یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے سین ہا با فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں ثم فی الناری پھر آگ میں یسجرون وہ جھونکے جائیں گے سین جیم را ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان کو اینما کنتم کہاں ہیں جن کو تھے تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے من دون اللہ اللہ کے سوا سے قالوا وہ کہیں گے ضلوا عنا گم ہو گئے ہم سے بل لم نکن بلکہ نہ تھے ہم ندعو ہم پکارا کرتے من قبل شیئا اس سے پہلے کچھ بھی کذالک اسی طرح یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو ذالکم بما کنتم یہ بات بوجہ اس کے جو تھے تم تفرحون تم خوش ہوتے فارحا فی الارض زمین میں بغیر الحق کی بغیر حق یعنی نہ حق وبما کنتم اور بوجہ اس کے جو تھے تم تمرحون اتراتے تم میم راحا ادخلو داخل ہو جاؤ ابواب جہنما جہنم کے دروازوں میں خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں فبئس تو کتنا برا ہے مثوى المتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا سا واو یا روٹ ہے مثوى کا فصبر پس صبر کیجئے ان وعد اللہ بے شک وعدہ اللہ کا حق کن سچا ہے فإما پھر اگر نورین کا ہم دکھائیں آپ کو را حمزہ یا بعد الذی باس وہ چیز نعدہم ہم ڈرا رہے ہیں ان کو جس سے او نتوفینک، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، فإلینا یرجعون، تو ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے. ولقد ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے، رسولن، کئی رسول، من قبلی کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من قصصنا، جن کو بیان کیا ہم نے، قاف سواد سواد، علی کا، آپ پر، ومنہم، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، من لم نقصص، جن کو ہم نے نہیں بیان کیا، علی کا، آپ پر، وما کانا، اور نہ تھا، یعنی اختیار، لرسول، ان کسی رسول کے لیے، ان یاتیا، کے لے آتا، بیایتن، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے اذن کے، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، امر اللہ، حکم اللہ کا، قُضِيَ بالحق، فیصلہ کر دیا گیا ساتھ حق کے، وخسیرا، اور خسارے میں پڑ گئے، هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، وہاں غلط کار، بات و علم، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنائے، لکم الانام، تمہارے لیے مویشی، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو، راکافبا، منہا، ان میں سے باز پر، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، حمزہ، کاف، لام، ولکم، اور تمہارے لیے، فیہا منافع، ان میں سے کچھ فائدے ہیں، نون، فا، عین، ولتبلغوا، اور تاکہ تم پہنچو، علیہا، ان پر، حاجتن، حاجت کو، فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، سواد، دال، رو، وعلیہا، اور ان پر، وعلی الفلکی، اور کشتیوں پر، فا، لام، کاف، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، فَأَيَّا، پس کون سی، آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، تنکرون، تم انکار کرو گے، نون، کافر، افلم یسیرو، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیف کانا، کس طرح ہوا، عاقبت الذین، انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کانو، تھے وہ، اکثر، کثرت سے، منہم، ان سے، واشد، اور زیادہ شدید، قوتن، قوت میں، وآثارن، اور آثار کے اعتبار سے، فی الارض، زمین میں، فما اغنا، پس نہ کام آیا، انہم، ان کو، ما کانو یکسبون، جو کچھ تھے وہ کمائی کرتے، فلما، تو جب، جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسلہم، ان کے رسول، بالبیناتی، ساتھ روشن دلائل کے، فرحوا تو وہ خوش ہوئے بما عندهم ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا من العلم علم میں سے وحاق بهم اور گھیر لیا ان کو ما کانو جو تھے وہ بھی یستہزئون اس کا وہ مذاق اڑاتے فلما پھر جب رأوا انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب قالوا انہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وحدہ اکیلے اسی پر وکفرنا اور کفر کیا ہم نے بما کننا ساتھ اس کے جو تھے ہم بھی ساتھ اس کے مشرکین شرک کرنے والے فلم یکو پس نہ دیا تھا ینفعہم ان کو نفع ایمانہم ان کے ایمان نے لما رأوا جب انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا با حمزہ سین سنت اللہ سنت اللہ کی یعنی طریقہ التی وہ جو قد خلت تحقیق گزر چکا فی عبادی ہی اس کے بندوں میں وہ خسیرہ اور نقصان اٹھایا ہنالک الکافرون اس جگہ کافروں نے تلاوت سنیں گے انہیں آیات کی
وقال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسى وانی لاظنه کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فسا سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
اب سنیے کہ فرعون کے ظلم کے اندھیرے چاروں طرف سے دھمکیاں اور عملی طور پر آپ دیکھیں تو دھاندلیاں، اپنا گھر بھرنے کی باتیں، اپنی ذات کو فائدہ دینا، اپنی تھی اور بنی اسرائیل پہ حالات اس طرح تنگ ہو چکے تھے کہ دو وقت کی روٹی کو محتاج تھے. لوگ شکر کرتے ہوں گے مار رہا یہ بچوں کو، چلو تھوڑے لوگ کھانے والے رہ جائیں گے. ایسے اندھیروں میں پھر اللہ دیکھیے کیسے امید کی کرن لاتا ہے. بالکل اگلی آیتیں جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہی ہیں سورۃ المومن کی وجہ تسمیہ، اور یہ ہے اللہ کی سنت کہ جب اندھیرے بہت بڑھ جاتے ہیں نا تو روشنی کی کرنیں آتی ہیں. اندھیری رات میں ایک چھوٹا سا ستارہ بھی چمک جاتا ہے. جب عربی زبان کا ایک محاورہ یاد آ گیا کہ اذا ضاقت الامر، جب معاملے تنگ ہو جاتے ہیں تو کشادگی شروع ہو جاتی ہے. آپ اپنی زندگی پہ ایک گہری نظر ڈالیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ حالات اتنے سٹریس آؤٹ ہوتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے کی سوچتے ہیں. بیماری بھی ہے، فاقہ بھی ہے، خاندان سے بھی ناراضگی ہے، دکھ بھی بڑھے آگے، پریشانیاں بھی بڑھی ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. ایسے کبھی حالات ہوتے ہیں نا اذا ضاقت، یہ دیکھیں آپ ہاتھوں کو ایسے پش کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں. جب بلڈ پریشر مشین سے کسی نے بلڈ پریشر لیا تو کیا ہوتا ہے، جب وہ یوں پش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی میری نسیں پھٹ جائیں گی، اب اس سے زیادہ نہیں برداشت ہوگا. جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو ریلیکس، یہ فطرت کا اصول ہے. اذا ضاقت الامر، معاملے تنگ ہو جائیں، جب زندگی میں گھٹن کی گھٹن آ جائے، شرط ایک کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو، آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے. کیسے؟ موسیٰ اور فرعون کے قصے میں یہ ہوا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا، کرتا کیا تھا، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. کیا کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا. مسئلہ کہ لوگ کسی کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ لوگ اللہ ہی سے مانگ لیں، اللہ ہی کے بن جائیں. وہ کہتے تم ہم سے مانگو، تم ہمارے بندے بنو، ہم سے ڈرو. صرف اللہ سے ڈرتے ہو، امیدیں صرف اللہ سے باندھتے ہو، نہیں ہم سے بھی باندھو. جب کوئی بندہ اس درجے پہ آتا ہے نا تو لوگوں کو وہ بندہ ٹیررسٹ لگنے لگتا ہے، ایکسٹریمسٹ لگنے لگتا ہے کہ لو جی اس کی نظر میں تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں، ہمیں تو یہ بہت کچھ سمجھ ہی نہیں رہا. یہ مرد مومن کون تھا؟ تھوڑی سی اس کے کردار پہ بات کرتے ہیں. قرآن پاک نے اس کا نام نہیں بتایا، بعض لوگوں نے نام دیے لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص فرعون کے دربار میں موسیٰ کے ساتھ پلا بڑھا تھا. جب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے بچپن گزارا تو یہ لڑکا یا بچہ موسیٰ کا ایج فیلو تھا، تو موسیٰ کی صحبت نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا. روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اس موقع پہ جو مسلمان ہوئے تھے لوگ، اس میں سے یہ بھی تھا اور بی بی آسیہ بھی تھی، کوئی بھی تھا میری تو اللہ سے تمنا ہے کہ اللہ یہ میں ہوں، مجھے مرد مومن یا امرأۃ مومنہ بنا دے جس میں اتنی جرأت ہے، ہم اگلے دو رکوع تک اس بندے سے ایمان سیکھیں گے، اور آپ بظاہر دیکھیں گے قال رجل مومن، ایمان والے مرد نے کہا، لیکن اصل میں آپ کو لگے گا کہ یہ رجل نہیں بول رہا، یہ ایمان بول رہا، ایمان بولتا ہے، جب اندر ایمان آتا ہے ایمان کبھی چھپ نہیں رہتا، اس کی ایک ایک بات سے پتہ چلتا ہے، تھا آلے فرعون سے تھا، اللہ نے اسی کے گھر سے پیدا کیا، دیکھ رہے ہیں؟ آج جو لوگ اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں نا، کل انہی کی نسلوں میں اللہ لوگوں کو اسلام پہ لائے گا اور ان کے کلچر کو ختم کرائے گا، یہ فطرت کا اصول ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑی تنبیہ بھی ہے، جو مسلمان اپنی اولادوں کو دین نہیں دے رہے نا، کل انہی کی اولادیں اسلام کو بگاڑ کر اپنے گھروں میں کفر لانے کا سبب بنیں گی، یہ فطرت کا اصول ہے، آپ کسی کو حق نہیں دیتے نا وہ حق لے لیتا ہے، ہم جن کو دین نہیں دیتے وہ پھر ہم سے اور بھی زیادہ لے جاتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سارے آنسو ہی وہ لے جاتے ہیں، ہمارے غم بن جاتے ہیں وہ لوگ، تو اس شخص نے جب ایمان قبول کیا ہوا کیا، یک تو ایمان نہ ہو، تھوڑی دیر اپنا ایمان چھپایا، کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ اس وقت ایمان کا چھپانا، اسلام کا چھپانا جو تھا وہ اسلام کے فائدے میں تھا، اور ہمیں سیرت سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کچھ مواقع پہ لوگوں نے ایمان چھپایا، زبان سے چھپایا، اب اس کی باتوں سے سنیں گے، ایک ایک لفظ سے ایمان چھلکتا ہوا دکھ رہا ہے، کیا کہا؟ اتقتلون رجلن، پہلا اظہار ایمان کا، میں اپنی لسٹ بناؤں آپ اپنی بنائیں، میرے بھی اندر کوئی ایمان ہے، کہاں گیا بھائی؟ سویا ہوا ہے، ریسٹ فرما رہا ہے، کیلولا فرما رہا ہے، ڈیپ سلیپ میں چلا گیا، کدھر ہے میرا ایمان؟ آج کے مسلمان کے اندر کیوں نہیں دکھتا؟ اور میں اس مسلمان کی نہیں بات کرتی جو باہر شرابے پی رہے ہیں، میں ان کی بات کرتی ہوں جو دن رات قرآن قرآن کی رٹ لگائے رہتے ہیں، اتقتلون رجلن، کیا تم ایک بندے کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہیں یقول ربی اللہ؟ یہ ہے سچا ایمان، اکیلے کا ساتھ دیتا ہے ایمان، میجورٹی کے ساتھ نہیں جاتا، پورے کردار سے 10-15 کاموں کی چیک لسٹ بن جائے گی، پھر میں بھی اپنا اندازہ کر لوں گی اور آپ بھی کر لیں گے کہ آج کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، اور آج ہمیں یہ بات سمجھ آتی نہیں، پہلی بات آپ دیکھیے کہ موقع ملا تو ایمان چھپایا، دوسری بات موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس وقت دیا جب موسیٰ کے ساتھ کوئی پمپ اینڈ شو نہیں تھی، یہ تو سارا بعد میں ہونا تھا دور، ابھی آپ کو اگر واقعہ یاد آ رہا ہے کہ تورات تو بعد میں ملی، بنی اسرائیل کا ایک لاکھوں کا مجمع تو بعد میں جمع ہوا، سمندر تو بعد میں پٹے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا بعد میں ہو کیا جانا ہے، لیکن جن کی نظریں حق پہ ہوتی ہیں نا وہ اس وقت بھی ابو بکر صدیق کی طرح دیوار بن جاتے ہیں اور مرد مومن کی طرح، کہ لوگوں تم ایک بندے کو صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ تمہیں اللہ کی بات کہتا ہے، اور یہی جملے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے تھے جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا، تو ابو بکر کہتے لوگوں ایک بندے نے بگاڑا کیا تمہارا، صرف یہی نا کہ رب ہی اللہ، نفس کے بندے نہیں بنو، رب کے بنو، معاشرے کے نہیں بنو، رب کے بنو، خاندان رسم و رواجوں کے نہیں بنو، باپ دادا کے نام کے نہیں بنو، اللہ کے بنو، وجاکم بالبینات من ربکم، اور خود نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آیا اور دلائل لے کر آیا، اس کے پاس اس بات کی دلیل ہے، جو کہتا ہے اس کو اس کا پورا یقین ہے، اس کا دل ٹھکا ہوا ہے، جو دوسروں کو بتاتا ہے اس کو خود پتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ تمہیں روشن چہرے دکھاتا ہے، تمہیں یہی برا لگتا ہے نا کہ تمہیں دلیل کے آئینے میں تصویریں دکھاتا ہے تمہارے معاشرے کی گندی، تمہارے چہرے کے اوپر چھپے ہوئے داغ دھبے دکھاتا ہے، تمہارے ایک ایک بال ایک ایک مسام کھول کے دکھاتا ہے، تم یہ کام پیسے دے کے پارلر سے کرواتے ہو کہ ایک ایک مسام کھلوا دو، ایک ایک بال کھلوا دو، ایک ایک بلیک ہیڈ نکال دو، بس یہی کر رہے نا کہ بل بھائی نہ تمہیں ربکم، تمہیں اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کا آئینہ دکھاتا ہے، یہی گناہ اس کا، چلو ٹھیک ہے مان لو، وہیں یکو قاضی بن، میں مان لیتا ہوں یہ جھوٹا ہے، مثال ہے، فعلیہ کذیبہ، تو اس کا جھوٹ اس پہ، دیکھیے اب انداز، اگلا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے، جرت والا انداز ہے، تاکہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہ بگاڑنے والا ہے، یہ بھٹکا ہوا ہے، یہ تمہارے عقیدے بدل دے گا، یبدل دینکم، تو ٹھیک ہے اگر یہ غلط کرے گا تو اللہ کو نہیں پتا، یہ تمہارا سٹائل چینج کر رہا ہے، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے اور تمہارے خاندانی رسمی رواجی دین سے دور کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کا جھوٹ اس کے اوپر وبال بنے گا، اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک بندہ دین کا نام لے کے لوگوں کا دین بگاڑ رہا ہے،
تو اللہ اس کو پھر بھی ترقی دے. لیکن سوچ لو وَإِن يَكُ صَادِقًا, اگر یہ سچا ہوا, اگر یہ حق کے ساتھ ہے, اگر اس کا دین سچا ہے, تو تم جھٹلا رہے ہو, تم اس کا ساتھ نہیں دے رہے, تو تم بچو گے؟ نہیں. یُصِبْكُمْ بَعْدُ الَّذِي يَعِدُكُمْ, پھر ضرور پہنچے گا تم کو وہ عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا. پچھلی قوموں کی ہسٹری دیکھ لیں, نوح علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام تک, قوم پہ عذاب اس رات آتا تھا جس رات نبی کی تکذیب ہوتی تھی, جس رات نبی کے قتل کے فیصلے ہوتے تھے, جب وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیلوں کو بھٹکاتے تھے. اللہ قوموں کو 900 سال تک کی مہلت دیتا ہے. حضرت نوح کی مثال ہے, جس دن حضرت نوح کے قتل کی کوشش ہوئی, ان کی مخالفت ہوئی, اللہ نے زمین کو بھی کھول دیا, آسمان کو کھول دیا. تو پچھلی قوموں پہ عذاب اللہ کی توحید میں شرک کرنے پہ نہیں آیا, یہ لکھ لیں. ہر دور میں قومیں اللہ کے عذاب کا شکار کب ہوتی ہیں؟ جب اللہ کے نبی کے اوپر باتیں کرتی ہیں. مجھے تو آج بھی خوف آتا ہے جب لوگ نبی کے کارٹون بناتے ہیں, جب لوگ نبی کو رنگیلا رسول کہتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ وقت ہوتا ہے جب زمینیں کانپتی ہیں. میں کئی دفعہ گزرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے اس شہر میں زلزلہ آئے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. جتنے پہاڑ ہیں ادھر, یہ تو پہاڑوں کے نیچے دب دب کے ہم مر جائیں گے. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک, کہ اللہ اپنے غصے میں نہ مارنا, اپنے عذابوں سے نہ مارنا, کہیں تو اگر بستی پہ عذاب کا فیصلہ کرے ہمیں نکال دینا. اے اللہ, اگر تیرا ارادہ ہے کہیں فتنوں کا, آزمائشوں کا, تو ہمیں نکال دینا وہاں سے. آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے اور اپنی نسلوں کو جو ان علاقوں میں تیار کر رہا ہے, میں کہتی ہوں ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے. بیٹوں کا کیا ہوگا؟ چلیے پوتوں کا کیا ہوگا؟ پر پوتوں کا کیا ہوگا؟ اس سے آگے کا تو میرا سوچنے کو دل نہیں کرتا. کتنے فتنے کیسے ہوں گے؟ کہا اگر یہ سچا ہے اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو تو سوچ لو تم نے حق کی مخالفت کی ہے. دیکھیے بظاہر لوگ رسول کی یا نبی کی یا حق والے کی مخالفت کرتے ہیں, پیچھے دیکھے تو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. اور ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو. کتنی جرات ہے اس کے انداز میں. یہ شخص جو تھا فرعون کے درباریوں میں سے تھا, اس کو وہاں بہت غلبہ حاصل تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا نمائندہ تھا, لیکن موسیٰ کے پاس ایک قسم کا ایک سی اے, یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سی آئی ڈی آفیسر کے طور پہ کام کرتا تھا, وہاں کے راز ان کو دیتا تھا. اس کے طرز تخاطب میں آپ کو جرات بڑی ملے گی. بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ, ڈرتا نہیں ہے یہ کسی سے, صاف کہہ رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب یہ فرعون سے بات کرے گا تو بالکل اس کے لیول پہ آ کے, کیا کرتے ہو بھائی, اور جب قوم سے بات کرتا ہے, عوام سے بات کرتا ہے, تو پھر محبت اور عاجزی کی بات ہے. یا قومی, اے میری قوم, اسٹائل بدل گیا. لکم الملک الیوم, یہ اصل میں فرعون ہی کو کہہ رہا ہے, قوم ہے اسی کو کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ بنی اسرائیلی نہیں تھا. یہ نوٹ کیجئے گا, آپ کی حمایت ضروری نہیں کہ آپ کے اپنے ہی لوگ کریں, آپ کے قبیلے, برادری, آپ کے ہم زبان ضروری نہیں. اور آج کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کی مدد بون مسلم ہی کریں. جو ماں کے گھر سے مسلمان اور اسلام کے ساتھ آئے, جب مسلمان جھوٹے پڑتے ہیں نا, اللہ نیو مسلم سے وہ کام کرا لیتا ہے جو مسلمان نہیں کر پاتے. ایک شخص ہے ہسٹری میں بڑا معروف ہے, شیم کے ساتھ کچھ اس کا نام آتا ہے, کنورٹ ہوا تھا, شاید فٹ بال کا پلیئر تھا. تو ہیوسٹن میں ایک بہت بڑا دعوی سینٹر مسجد ہے, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس اکیلے شخص نے خریدی تھی. لمبی چوڑی کہانی, لیکن مجھے ایک دم یاد آیا کہ جب بھی کبھی اس طرح کی مثال آتی ہے نا, تو وہاں کے سپیکرز اس کی مثال دیتے ہیں. وہ آتا بھی ہے کبھی کبھی ایسے میں کہ اس ایک نے غالباً کتنے ملین لگا کے وہ دعوی ہاؤس بنایا جو پہلے کوئی بینک تھا, اور اس نے خریدا کیونکہ اس کے دل کو تڑپ تھی کہ میں کفر میں تھا تو میں کیا تھا اور اسلام نے مجھے کیا دیا. ہم مسلمان تو بس اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ دین کا پھیلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ غیر مسلموں کے جوش اور جذبے سے ہو رہا ہے. دعویٰ گروپ دیکھ لے, اسلام کی کنونسنگ کرنے والے دیکھ لے, یونیورسٹیز میں جو سعودیہ میں پڑھنے جاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے, موریتانیہ میں جا رہے ہیں ان کو دیکھے, سب کنورٹس ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص وہ بات سمجھ گیا جو
صدیوں کی نبیوں کی نسل کی بنی اسرائیل نہ سمجھی، کیونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. وہ جوتیاں چاٹ رہے تھے فرعون کی، ایک جرات جو مرد مومن کو ملی، اگر وہ لاکھوں کے گروہ میں سے آدھی بنی اسرائیل کو مل چکی ہوتی تو فرعون تو کام چکا ہوتا. آج بھی یہی ہے، جتنے ہم مسلمان ہیں نا، صرف امن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اپنے اسلام کا اظہار کر کے سڑکوں پہ آ جائیں، لوگ دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائیں گے. کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک الیوم، ہاں مان لیا آج تمہاری حکومت ہے، ظاہری نفل اردی، تمہیں غلبہ ہے، عرصِ مراد مصر ہے، کہ آج مان لیا کہ تم حکمران بنے ہو، یہ تو بتاؤ، فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا، کون بچائے گا ہم کو، یا دیکھیے تم کو نہیں ہم کو، کا یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کر سکتے ہیں تبلیغ کا، کہ جب پکڑ کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ اللہ عذاب لائے گا تو تم مرو گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم مریں گے، ہمیں کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے اگر وہ آ گیا ہمارے پاس. آج تم کہتے ہو ہمارا لائیولی ہوڈ بہت اچھا ہے، ہم نے بڑی مراد دی ہوئی ہے، ہم بڑی گرانٹس دیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہاں ہمیں بڑی سیکیورٹی ہے، بہت سوشل مل رہا ہے، یہ بتاؤ اگر اللہ کا اشارہ آ گیا، اللہ نے اگر ایک ہی کن کہہ دیا پکڑ آ جائے گی، پھر یہ ایشور آسمان کہاں جائیں گے، یہ تعیشات کہاں جائیں گی، تم بتاؤ جس کے نمائندے کو تم قذاب کہہ رہے ہو، تو کیا وہ ذات اگر غصے میں آ گئی تو تمہاری بنیادیں ہلیں گی کہ نہیں ہلیں گی. ڈرا رہا ہے اپنی قوم کو، ذرا دکھ رہی ہے. اور آپ ذرا سوچیں، ایک شخص اتنی جرت سے حکومت سے لڑ رہا ہے، کیا کیا داؤ پہ لگایا اس نے، اس کو ڈر تھا کہ میری نوکری چلی جائے گی؟ بالکل تھا. یعنی اس بندے نے اپنی جان، اپنی جاب، اپنی مراد ساری داؤ پہ لگا دی، سب کچھ لگا دیا، رسک لیا. آج ہم لیتے ہیں اللہ کے لیے رسک؟ پھر یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی تھوڑا سا کلیئر کروا دوں، ہمارے ہاں ایک عجیب سوچ پیدا ہو چکی ہے، اور وہ کہ جو امیر ہوگا وہ جہنمی ہوگا، اور ایسی ایسی کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں. آپ ذرا سوچیں، سارے مسلمان اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، سارے مسلمان فیکٹریاں دے دیں غیروں کو، اور چلے جائیں کسی دریا کے کنارے یا کسی پہاڑ کی کھو میں، ہوگا کیا؟ جہاں تھوڑا بہت مسلمانوں کا غلبہ ہے وہ بھی کافر لے لیں گے. یہ انتہائی ابس سوچ دی گئی آج کی سوسائٹی میں کہ امیر دولت مند لوگ ہیں وہ تو بڑے غلط ہی ہوں گے، اور غریب وہ بہت نیک ہوگا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص دولت مند، پڑھا لکھا، بات کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ دو چیزیں بندے میں جرت دیتی ہے، نمبر ایک دولت، جس کے گھر میں ذرا ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ کھڑک کے بات کرتا ہے، بولو کیا کہتے ہو، کیا دیتے ہو، لو میں دیتا ہوں، ایسا انداز ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا کاروبار میں. اور ایک دوسری چیز جو بندے کو جرت دیتی ہے، یہ تعلیم ہے، ایجوکیشن. اس شخص میں دونوں دکھیں گے، آپ اس کے سٹائل کو اس بات کی بنیاد میں دیکھیے گا. یہ بول رہا ہے تو اس کو پتا ہے اس کی پیٹھ مضبوط ہے، فرعون میرے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوں. چلے، اس کے برعکس بنی اسرائیل کون تھے؟ پورا جتھا تھے، غریب تھے نا، پسے ہوئے تھے، ان کو ایمان ہی نہیں ملا. یہاں بالکل کہانی الٹ ہے، امیر کو اللہ دولت مند کو چن رہے اپنے کام کے لیے، اور غریب جو ہے وہ صرف اپنے معاملات کو کمپرومائزنگ بیس پہ لا کے تو فرعون کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نظر کسی کے مال پہ نہیں ہے، ہدایت کا تعلق بالکل ظاہری دولت سے نہیں ہے، کہ امیر کو تو ملنی نہیں غریب کو ملے گی. ہدایت کا تعلق ہے کہ ظاہری دولت ہے، لیکن یہ بندہ دل کا کتنا غریب ہے، کتنا منکسر مزاج ہے. اس نے ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو داؤ پہ رکھ لیا، اپنی چیزوں کو اس طرح سے سامنے کر دیا کہ اللہ کا دین بچ جائے، میری جاب چلی گئی تو پھر مل جائے گی، میری دولت پہ سینکشن لگوا دے گا نا، میرے گھر کو قبضے میں لے لے گا نا فرعون، کر لے. یہ ضرورت چاہیے اسلام کو ابھارنے کے لیے کہ جتنا جرت والا انداز ہوگا نا آج کے مسلمان کا، اتنا کفر کے آگے آئے گا، کفر اس سے ڈرے گا. اللہ سبحانہ تعالی کسی کے محلات کو اس اللہ کے راستے میں آنے سے نہیں روکتے، اس کے محلات اس اللہ کے راستے میں آنے سے نہیں روکے، وہ وقت پڑنے پر اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہو گیا، وہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی دنیا کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اور اس کے برعکس بنی اسرائیل اپنی دنیا کی غلامی کو بچانے کے لیے فرعون کے کئی سال سے غلام بن چکے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ آج کے دور میں اگر مسلمانوں کو یہی مل جائے مرد مومن، آپ کہیں گے وہ کون سا؟ آج کے دور کا بھی ایک مرد مومن بن سکتا ہے، اور وہ کون سا پتہ آپ کو؟ جرنلسٹ. اگر آپ آج کے ملا کو دیکھیں نا، تو آج کا ملا جرنلزم ہے، سیاست، صحافت. صحافی جو چاہے لکھ کے پیش کر دیں. آج آپ دیکھیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, جو اخباروں میں پڑھتے ہیں, جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, جو ریڈیو میں سنتے ہیں. جب یہ لوگ جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود جرت والے اور ایمان والے ہوتے ہیں نا, تو اسلام یوں اوپر جاتے ہیں. اور جب یہ لوگ کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں نا, تو خرابی ہے. آج مسلمانوں کے باقی مسائل میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جن کو بات کرنی آتی ہے, اس شخص کا انداز بتا رہے یہ بہت پڑھا لکھا تھا. کیونکہ جب انسان کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے اور دولت بھی ہوتی ہے نا, تو اس کا سٹائل بہت نپت ہوتا ہے. وہ امیروں میں جاتا ہے تو ویسی باتیں کرتا ہے, غریب میں جاتا ہے تو ویسی بات کرتا ہے, پڑھے لکھے میں جاتا ہے, ان پڑھ میں جاتا ہے, بالکل فرق ہوتا ہے, کلچر بن جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اس شخص نے اس وقت وہ کام کر دیا جو آج کی پوری صحافت مل کے نہیں کر پا رہی. جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہے وہ خود ہی اسلام سے دور ہے, اور جو بےچارے اسلام کے ساتھ لگے میں وہ صلاحیتوں میں کمزور ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس کی مثالیں دے کے بتاتے ہیں کہ آج پھر دوبارہ وہی دور پیدا ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ تاریخ کا پہیا گھمایا جائے, آج بھی ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا ہو کوئی. تاریخ کے کئی واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں اس وقت. جب تک مسلمانوں میں ضرورت تھی نا, کفر ڈرتا تھا. ایک موقع پہ ایک صحابی تھے تو بادشاہ کے دربار میں جانے لگے, کہا کپڑے بدلو. کہا کیوں بدلوں, جن کپڑوں میں مالک الملک کے سامنے پانچ دفعہ جاتا ہوں, میں ان کپڑوں میں دنیا کے بادشاہ کے سامنے نہیں جا سکتا. یعنی یہ تو ایک لمبی کہانی کھل جائے گی اگر میں نے شروع کر دی. اور بادشاہ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے مٹی کا ٹوکڑا سر پہ رکھا کہ اس کو ذلیل کرو, یہ میرے دربار سے رسوا ہو کے جائے. مٹی بگوائی اور تسلے میں ڈال کے اس کے سر پہ رکھی تو ہنسنے لگا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, آپ نے وہ کام کر دیا جو ہم کر ہی نہیں پاتے. آپ نے تو خود اپنے ملک کی مٹی ہمیں دے دی, انشاءاللہ یہ ملک اب ہمیں ملے گا. مَن یَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا, کون بچائے گا ہمیں اللہ کے عذابوں سے اگر وہ ہم پر آ گیا. قال فرعون, اب فرعون کی باتیں سنیے گا. مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى, میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں. کھسیانا سا بن گیا. وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ, اور نہیں میں رہنمائی کرتا تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف. یہ فرعون کی بکھلاہٹیں, اس کا ہر جملہ پہلے جملے سے نہیں ملتا. جو ایک بات کہتے ہیں نا, اگلے جملے میں بالکل فرق کہتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا, ماں اری کو ملا ماں ارا, آپ کو میں صرف سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں کہ جب کوئی بیٹھے ہوتے, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, پہلے کوئی بڑا بول رہا ہوتا ہے, شوخیاں بگاڑ رہا ہوتا ہے, پھر ایک بندہ کہتا ہے اب آپ نے کہہ لی, اب میری سنیں. جب وہ دو چار پانچ منٹ پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے نا, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, اچھا پھر ٹھیک ہے, میرا خیال ہے پھر جو آپ کہہ رہے ہیں, یا مجھے تو یہی لگ رہا ہے. یعنی بالکل ایسا انداز کہ جس میں بندہ گیو اپ کر دے. فرعون بالکل اس کی بات کو سپورٹ نہیں کر سکا, برداشت نہیں کر سکا. کہنے لگا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو پھر تمہاری مرضی. اور سبیل اور رشاد اگر آپ دیکھیں گے نا, تو یہ ہے ریشنلزم کا راستہ. فرعون جو ہوتا ہے نا, اس نے لوگوں کی خاندانی سوچ کو بھرا. اس کو پتا تھا بنی اسرائیل میں اب آبا پرستی اتنی کوٹ کوٹ کے آ چکی ہے کہ میں ان کو صرف اسی سوچ پہ لے سکتا ہوں کہ دیکھو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے, تمہارے خاندان سے الگ کر دے گا. بالکل کوئی وزن نہیں ہے. دو ٹکے کی بات کی فرعون نے. جواب میں اس شخص کی بات سنیے, یہ مکالمہ پورا. وقال الذی آمنا, اور کہنے لگا وہی شخص جو ایمان لایا. یہ کون ہے؟ بار بار اس کے لیے کیا جملہ آ رہا ہے؟ آمنا. کبھی یہ آیا کہ قال الذی, وہ شخص کہنے لگا جو بڑے اچھے کپڑے پہنتا تھا. وہ شخص بولا جس کی گاڑی لینڈ کروزر تھی. وہ شخص بولا جس کے چار ویلاز تھے. اللہ کی نظر ایمان پر ہے. اگر بڑھانی ہے تو ایمان کی دولت بڑھا لے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. اگر آپ لوگوں کو مروب کرنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے بننا چاہتے ہیں, تو بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے آپ نہیں بنیں گے. ایمان بنائیں. ایمان آتا ہے نا تو لوگ کھسیانی بلیاں بن جاتے ہیں, کوئی جرت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ شخص جس کے دل میں ایمان آیا وہ کیا بول رہا ہے. یا قومی, اے میری قوم, انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم پر بھی پہلی قوموں کی تباہی جیسا دن نہ آ جائے. انداز مل رہا ہے آپ کو نصیحت والا، محبت والا؟ ایمان جو ہوتا ہے نا بندے کو مخلص بنا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ یعنی سچا دین لوگوں کو دوسروں کا خیر خواہ بناتا ہے. کہا کس کے لیے؟ کہا پہلے بندہ اللہ کے لیے خیر خواہ تھا، سنسیئر ویل وشر، پھر اللہ کے رسول کے لیے، پھر بڑے لیڈرز کے لیے یعنی جو مسلمانوں کے عمرا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. مطلب یہ کہ مومن سراپا اخلاص ہوتا ہے. اس شخص کی بات بات میں اخلاص دکھ رہا ہے. کہنے کا لوگوں ڈر جاؤ، جو پچھلی قوموں پہ تباہی آئی تھی تم پہ بھی نہ آ جائے. یہاں یوم الاحزاب سے کیا دن مراد ہے؟ کون سی تباہی کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جب لوگوں کے اوپر ان کی بدعمالیوں کے سبب تباہی آئی، قوم نو، قوم سمود، ان کی طرف اشارہ ہے. حزب کی جمع، آگے مثال بھی دے دی، مثل دابی قوم نوح و عاد و سمود، جیسا کہ حال ہوا قوم نوح کا، عاد کا اور سمود کا، اور کن کا؟ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے. کہاں گئے وہ سارے گروہ، وہاں جتھے کہاں گئے؟ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر. اگر قوم نوح تباہ کی گئی تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، قوم سمود زلزلے کا شکار ہوئی تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر آندیاں آئیں تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ بندے خود ظلم کرتے ہیں. پھر اخلاص کے مارے بولتا ہے وَيَا قَوْمِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے معاملے میں چیخ پکار کے دن سے. یہ جو تناد کا لفظ ہے نا، یہ نادا سے ہے، ندا، نادیا، چیخ و پکار ہوگی. کون سا دن ہے؟ یہ عذابوں کا دن ہے اور قیامت کا دن ہے. ذرا سا زلزلہ آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو شور مچ جاتا ہے، کانوں بڑی آواز نہیں سنائی دیتی. اسی طرح قیامت کے دن جب اچانک قیامت کی ہولناکیاں شروع ہوں گی، قدموں کے نیچے زمین انگارے کی طرح تپ رہی ہوگی، اوپر سے سورج کی کرنیں آگ برسا رہی ہوں گی، سامنے دوزخ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، تو لوگ ایک گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم التناد کہہ دیا. پکارو، چیخو پکار، ہائے میری مدد، ہائے میری مدد، اس دن سے ڈر جاؤ. یہ سوچ سامنے آتی ہے تو بندہ دنیا کے معاملات کو بھی درست کرنا چاہتا ہے. عقیدہ آخرت سکھا رہا ہے یہ شخص ان کو. پھر اس کی تفصیلات بتاتا ہے، یوم تولون مدبرین، جس روز تم بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے. ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی تمہیں اللہ کے عذابوں سے بچانے والا نہیں ہوگا. لوگوں کی حالت کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں تو صرف سمجھا سکتا ہوں، جو بات مجھے اپنے لیے سمجھ آئی وہ تم کو بتا رہا ہوں. سمجھ جاؤ کیا مت آنے والی ہے، جینے سے زیادہ جانے کی فکر کرو. اس دنیا کے غموں کو دیکھو کہ قیامت کا اور جہنم کا غم کتنا شدید ہوگا، لہذا بچ جاؤ، بچ جاؤ. سراسر خیر خواہی. آپ اس کے اس پورے کلام میں کہیں کوئی ذاتی فائدہ دیکھ رہے؟ لوگوں پلیز میرا فائدہ کر دو، دیکھو تم آؤ گے، میری بات سنو گے، مانو گے تو مجھے فائدہ ہوگا. اس کو پتا ہے میرا فائدہ تو ہو گیا، لوگوں کو کام کرنے کے بعد فائدہ ملتا ہے، مجھے تو کام کرنے سے پہلے مل گیا. دیکھیں سچے مومن کو اللہ کے راستے میں جینے سے جو خوشی اور سکون ملتا ہے نا، وہ نقد ہوتا ہے، پینڈنگ نہیں ہوتا، پوسٹ ڈیٹڈ چیکس نہیں ہوتے مومن کے. سچا ایمان جو ہے نا، یہ بندے کو زندگی میں ہی جنت کی سیریں کرا دیتا ہے، اور یہ ہے وہ پے جو بندے کو داعی دین بناتی ہیں. مرد مومن تھا نا، مبلغ بنا ہوا ادھر، کس لیے کر رہا ہے؟ اس کو کہیں جاب کرنی ہے، کسی یونیورسٹی میں لیکچرر لگنا ہے، بہت آسان ہوتا. لیکن سچا ایمان بڑے بڑے فورمز میں بولنے کی دعوت نہیں دیتا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیول پہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں، سمپل باتیں، آخرت کا غم، لوگوں فکر کرو، لوگوں کدھر جا رہے ہو، لوگوں دیکھو. ایک فرعون نے کہا تھا مجھے تمہارا بڑا فکر ہے، اور ایک یہ شخص کہہ رہا ہے لوگوں مجھے فکر ہے. کس بات کا؟ عوامی لیڈر جو ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کا بڑا فکر ہے، تمہاری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمہارے گٹر بہہ رہے ہیں، تمہارے گھروں میں بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، میں کچھ کروں گا، بس مجھے ووٹ دے دو. اور ووٹ دینے کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا وہ رہتے کہیں، جہاں ایک چٹھی بھی لکھ کے بھیج دیں. ایک سچا دائی جو ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہی فکر ہوتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، بہتی ہوئی چھتیں، لیکن اس دنیا کی نہیں، آخرت. جب مسلمان کو آخرت یاد آئے گی، وہ بھی جرت پائے گا، وہ بھی بڑا بنے گا. اس کو بھی ایسے وقت میں وہ ہر چیز آسان لگے گی جو بندے کو آج مشکل لگتی ہے. تڑپ کے دعا مانگے کہ اللہ، جو ایمان تو نے اس مرد مومن کو دیا وہ مجھے بھی دے دے. یہ ایمان آپ کی پروٹیکشن بھی ہے، یہ آپ کی دوا بھی ہے بیماریوں میں، یہ ایمان آپ کے لیے کھانا بن جاتا ہے بھوک میں، یہ ایمان آپ کے لیے شیلٹر بن جاتا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے فتنوں کی. آج مسلمان کے پاس اس کی کمی ہے، مال بہت ہے مسلمان کے پاس، ایمان کم ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کم ہے. آج مسلمان کے پاس ریسورسز ہیں، اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ یہ ریسورسز جب اللہ کے راستے میں لگیں گے تو مجھے اس کا فائدہ دنیا کے راستے میں لگنے سے کتنے گنا زیادہ فائدہ ہوگا. اور آخری بات جو سبق کی، جہاں ہم پھر اپنا سبق پورا کریں گے، اس شخص نے مثال کس کی دی؟ حضرت یوسف کی. کیوں دی؟ ابھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے. کیسے آئے؟ روشن دلائل لے کر. ہر اللہ والا روشن دلیل لے کے آتا ہے، دلیل کا دین ہے ہمارا، بڑے بڑے سلوگنز کا دین نہیں. کتنے لمبے لمبے نام رکھ لو اپنے کے، لوگوں کے دلوں پہ ہی تمہاری دھاک بیٹھ جائے کہ یہ بہت بڑے کوئی دیندار ہیں. دلیل کا وزن لے کے آتے ہیں اللہ کے نبی. کوئی آنر نہ دو، کوئی ٹائٹل نہ دو، کوئی پروٹوکول نہ دو، نہ دو، لیکن وہ دلیل لے کر آئے. فما زل تم فی شک کے مما جا اکم بھی، بس تم تو شک میں ہی گرفتار رہے اس میں سے جو وہ لے کر آئے تھے. کتنے ظالم ہو تم. یوسف جیسے نبی کے ساتھ جب حق آیا تھا تو تم نے اس کو بھی نہ مانا. یہاں ایک دم حضرت یوسف کا ذکر کیوں آیا موسیٰ کے تذکرے میں؟ تو اپنے ذہن کو جمع کر لیں جو آپ نے پچھلے 24 پاروں میں اکٹھا کیا ہے. حضرت یوسف وہ شخص تھے جو مصر میں بھیج دیے گئے. سورہ یوسف میں پڑھ چکے، یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے جبکہ کہتا نہ تھا. پھر ان کے ذریعے سے کنان سے 50-60 لوگ بنی اسرائیل کے جو تھے وہ بھی مصر میں آ گئے، شاہی مہمان بنے. اس کی کفار نے بڑی عزت کی، اتنی عزت دی، اتنا ان کا پروٹوکول کیا کہ اپنا خزانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. یہ تو ایسے ہی جیسے آج کوئی سپر پاور کسی مسلمان شخص کو کہ یہ پکڑیں آپ ہمارے خزانوں کی چابیاں، جس کو مرضی لگائیں، اور اگر اس کو ذرا شک پڑے نا یہ خائن ہے، کریں گے. یوسف نے اپنے امین ہونے سے اور اپنے صدیق ہونے سے ثابت کیا تھا کہ یو کین ٹرسٹ آن می. جب مسلمان ٹرسٹ وردی بنے گا نا، کافر خود کہے گا بتائیں ہم کیا کریں، یہ ہم ٹرسٹ وردی نہیں ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام جب آئے، لوگوں نے ان کی عزت بہت کی. کچھ عرصہ تک تو لوگ بہت اچھے حال میں رہے، لیکن روایات سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. یعنی ان کا اتنا اچھا بیہیویئر دیکھ کر بھی جو وہاں کے نیٹوس تھے نا، جو لوکل مصری لوگ تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. پھر کیا ہوا، کچھ سال کے بعد یوسف علیہ السلام انتقال کر گئے. جو ہی یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا نا، تو ان لوکل لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ہیرو بنا دیا. یہ قوموں کی عادت ہوتی، زندگی میں قدر نہیں کرتے. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا میلاد مناتے ہیں، اس کی جنم دن مناتے ہیں، اس کا ڈیٹ آف برتھ مناتے ہیں، اس کی برسی مناتے ہیں. یہ فرد کے تعلق سے اور بڑی بڑی آرگنائزیشن اور حکومتوں کے تعلق سے حقیقت ہے، مانتے ہیں آپ اس کو؟ زندگی میں لوگ لڑ لڑ کے مر رہے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، اور جب کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں بڑا پیارا تھا میرا بھائی، بڑی اچھی تھی میری بہن، تمہیں کیا ہوا؟ وہ میں بس 10 سال سے کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی. یہ انسانوں کی فطرت ہے. لوگ موجود کی قدر نہیں کرتے، جو غیر موجود ہے یا دنیا سے چلا گیا اس کے قصیدے گاتے ہیں. زندگی میں نبیوں کے دشمن ہوئے لوگ، دنیا سے نبی گئے تو ان کو ہیرو بنا کے ان کے سٹیچوز بنا کے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یوسف کی مثال لا کر مرد مومن کی زبان سے جو پیغام فرعونیوں کو دیا ہے وہ سمجھ لیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اگر آپ فرعونی کلچر کی ہسٹری میں، جب میں آپ کو مشکل ناموں میں نہیں ڈال لوں گی، صرف خلاصہ دوں گی ایک دو جملوں میں، کہ شاید آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہسٹری کو پڑھ کے بھی قرآن کتنا اچھا سمجھتا ہے. اگر آپ فیروز کی ہسٹری پڑھیں نا تو ان کی ہسٹری میں ایک فرعون کے بعد دوسرا فرعون آتا گیا, ایک کے بعد دوسرا آتا گیا. اسی طرح جب 1700 BC بیفور کرائسٹ کا دور آیا, تب سے لے کے 16 یعنی 100 سال کا دور ایسا آیا تھا کہ مصر پر ایک ایسے فرعون کی حکومت ہوئی جس نے بت پرستی ختم کر دی. اس کو آج بھی ہیریٹیج فیرو کے نام پہ مناتے ہیں, جس کا ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ آج بھی اس فرعون کو یہ مرتد فرعون کہتے ہیں. یہ اس کا دور تھا کہ جب فرعونوں نے اتنے سٹیچوز بنا لے, کچھ ستاروں کا پجاری, پورا مصر بتوں سے بھرا تھا. یقین کریں آپ پڑھیں ان کی ہسٹری, آج بھی لوگ اس شخص کو کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا تھا, اس نے آ کے ساری بت پرستی ختم کرائی, شرک ختم کرایا, قبریں توڑوائی, صرف ایک سٹیچو اس نے رکھوایا جو ان کے زوم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تھا. آسمان والے جو بڑی جی سے گاڈ لکھتے ہیں نا, اس نے اس کو رکھا. 100 سال اس نے مصر کو بالکل شرک سے پاک کیا. اس کی دشمنی ہو گئی پریسٹوں سے. پریسٹ ہوتے ہیں نا جس کو آج آپ پیار سے مولوی کہہ لیں, کرسچینز کے پریسٹ آج ہمارے مولوی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ فیروں نے تو سارا کلچر ہی بدل دیا, اب ہم نے جو اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی وہ تو ساری بند ہو گئی, لوگوں نے وہ مجسمے خریدنے چھوڑ دیے جو مولویوں نے بنا بنا کے بیچنے ہوتے تھے. آج بھی تو بیچتے ہیں نا, کہیں چھوٹے چھوٹے تصویریں, کہیں گلے کے لاکٹ, کہیں کوچ, کہیں فلاں کی مورتی. جب لوگ اس کے دشمن ہوئے نا تو کہتے ہیں کہ تقریباً 100 سال کا جو دور تھا نا وہ بہت اچھا. اس کے بعد پھر اسی کا بیٹا, نام بھی نہیں لکھاؤں گی آپ کو, اس کو لوگوں نے پروموٹ کیا, بگاڑا, خراب کیا, اور دوبارہ بڑی مشکل سے دوبارہ ایجپٹ میں نئے سرے سے بت پرستی پھیلی. یہاں اس کا تذکرہ. یہ مرد مومن تاریخ کی مثال دے کے بتا رہا ہے, دیکھو یوسف کے دور میں جہاں اتنی دلیل والا دین تھا, لیکن چند سال گزرے تو لوگ پھر شک کا شکار ہو گئے. ہے نا ظلم کی حد, انتہائی ظلم کی حد ہے کہ لوگ حقیقت میں لیڈروں کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں. جیسا لیڈر آتا ہے لوگ ویسے بن جاتے ہیں. ایسے باتیں کر کے اس نے بتایا کہ دیکھو زندگی میں یوسف کی بات نہ ماننے والے بعد میں ان کو ہیرو بنا رہے ہیں, اس کی دلیل کی روشنی میں زندگی کو نہیں دیکھا, اور اتنا بڑا نبی آ گیا تو تمہارے شک نہ دور ہوئے. تم بتاؤ کہ اگر آج یہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ گیا, یہ دبیزہ لے کر آ گیا, موسیٰ کے ہاتھ میں معجزات ہیں, تم اس کو نہیں مانو گے تو تمہارا حال کیا ہوگا. حتی اذا ہلکا, جبکہ وہ ہلاک ہو گئے, فوت ہو گئے یوسف, قل تم نے کہا, لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, اب نہیں بھیجے گا اللہ کوئی رسول ان کے بعد. یہاں بھی پھر ایک ہسٹری کی بات سن لیں کہ حضرت یوسف کا جب انتقال ہوا نا تو اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو بنا دیا ایک ہیرو, کہ چلو شکر ہے فوت ہو گئے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, اب لگتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آنا تو اب ہماری خواہشوں پہ کوئی پابندی نہیں لگے گی. یہ ہسٹری میں پیچھے بھی آپ کو سنا چکی ہوں کہ بنی اسرائیل نے یہ بات معروف کی ہوئی تھی کہ یوسف کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا, اس لیے بھی حضرت موسیٰ اور ان کے دور کے نبیوں کو انہوں نے شروع میں جھٹلایا کہ بھئی تم کہاں سے آ گئے, اللہ نے تو وہ سلسلہ ختم کر دیا تھا اور یوسف پہ, تو یہاں وہ بات کر دی کہ تم کہنے لگ گئے, معروف کر دیا, نہیں 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 اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اور اب کسی ہستی کو ایسی کو پیدا نہیں کرے گا کہ جو دین کا کام کرے گا. اس طرح کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب, اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شک کرنے والے ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیسا شک اور کیسی کہانیاں, کس قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جن کو یہاں پیش کیا گیا کہ تم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ اب تمہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا, لیکن پھر ایک نبی آ گیا اور وہ موسیٰ ہے, اس کو نہ چھٹلاؤ. یہ ساری جملے کس کی حمایت میں بول رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی محبت میں موسیٰ کی حمایت میں بول رہے ہیں. جو بات بنی اسرائیلی جو اپنے خاندان کے بندے تھے ان کو نہیں سمجھ آئی, قوم فرعون کے صرف ایک شخص کو سمجھ آ گئی کہ موسیٰ کے پاس حق ہے. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ فرقان ملا حق پہچاننے کا؟ ابھی بھی شک ہیں دل میں, پتا نہیں یہ قرآن پڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہے کسی کے دل میں شک, کبھی بھی ڈاؤٹ, کچھ اور ہی کر لیتے, کیا فسادیا وظیفہ کرتے رہتے. آخری آیت سبق کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی مرد مومن ہی کی کہانی ہے کہ اس نے لوگوں کو اتنے خوبصورت لفظوں میں سمجھا دیا اور بتا دیا, دیکھو اگر تم حدوں سے پڑھ رہے ہو, شک کر رہے ہو, تو تمہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا. اب کون ہوتے ہیں مصرف و مرتاب؟
نِلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں. کیسے جھگڑتے ہیں؟ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. سچ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بغیر دلیل کے جب جھگڑنے لگ جاتے ہیں، قبر مقتن عند اللہ، دیکھو بڑی ناراضگی کا طریقہ ہے یہ اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور مقت کل پڑ چکے ہیں پیچھے، اللہ کو بھی بڑا برا لگتا ہے. وہ عند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ طریقے پسند نہیں آتے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے ہر سرکش اور مغرور کے دل پر. اللہم لا تجلنا منہم. ایک اصول دیا آخر میں کہ جس فرد میں یا جس قوم میں تین خرابیاں پیدا ہو جائیں، اس کے ہدایت پانے کی کوئی امید نہیں رہتی، کوئی نصیحت اس کو فائدہ نہیں دیتی، کوئی معجزہ اس کو گمراہیوں سے نہیں نکالتا، اور وہ اندھیروں میں رہنے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ نور سے اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، روشنی اچھی نہیں لگتی. وہ کہتا ہے لائٹ بند کر دو، مٹی نہیں دکھے گی اندر پڑی ہوئی. تین ایپ، نمبر ایک مصرف، حد سے بڑھنے والا، جو اللہ کے احکام اور اللہ کے دیے ہوئے عوامر کی پابندی نہ کرے. ہزار سمجھا لے، اپنی ضد سے باز آنے کا نام ہی نہیں لیتا. دوسرا وہ شخص جو مرتاب، ریب سے، وہ شخص جو شک کی بیماری کا مریض ہو. آپ روشن دلائل کے انبار لگا دیں، آپ اس کی پوری تسلی کر دیں، شک کے جراثیم اس کے ذہن سے نکلتے نہیں. تیسری چیز ہے میں یو جا دل، جو اللہ کی آیتوں میں بے جا قسم کی تعویلیں کرتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے، تضاد ثابت کرتا ہے. جس گروہ میں یہ تین عیب آ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں ان کا ہدایت کا دفتر بند کر کے آگے چلو، وقت ضائع نہیں کرتے ان پہ، یہ کام نہیں کریں گے. یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یطبع، تبا مہر سٹیمپڈ سیلڈ. سیل کب لگتی ہے؟ جب اندر کچھ نہیں جانا، باہر کچھ نہیں نکلنا. تو کل قلب متکبر جبار، کس خوبصورت طریقے سے بات ہے. اگلے سبق میں اس کی مزید باتیں آئیں گی اس شخص کی، لیکن یہاں پہ ہمارا یہ سبق پورا ہوتا ہے.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سربندگی عطا کر، میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو ہمیں عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یارا تیرے درد کی چمک ہو تیری یاد کی کسک ہو میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر جو تجھی سے لو لگا دے جو مجھے میرا بتا دے میرے عہد کی زبان میں مجھے گم رہی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یارا میں سفر میں سو نہ جاؤں میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں مجھے ذوق و شوق منزل کی ہما ہمی عطا کر بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت جتیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر میرے قلب کو وہ فیضے در عارفی عطا کر مجھے زندگی میں یارا بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر مجھے تیری جستجو ہو میرے دل میں تو ہی تو ہو میرے قلب کو وہ فیضے دریا عرفی عطا کر جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر مجھے زندگی میں یا رب
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يمذبنا كتاب الله يهذبنا العمل به كتاب الله يهذبنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوعدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا
جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو فکر کا چراغ ہے جو علم کا نصاب ہے جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے قرآن وہ کتاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب لاب ہے کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شعار دی کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شعار دی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے ہے کس میں تاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے ہے کس میں دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوہ گئے، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر۔ یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک مہتاب ہے، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک مہتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب لاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نوح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو۔
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وقال فرعون يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون وصد عن السبيل، وما قيل فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار.
وقال فرعون یا حامان، فرعون نے کہا اے حامان، یہ جو یا ہے نا یہ خطاب کی ہے، یا حامان کیا کرو؟ نبنی لی، بناؤ میرے لیے، سرحن ایک محل یعنی اونچی عمارت، کیوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، کون سے راستے؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے دروازے، پھر کیا کروں؟ فاطلع الى الہ موسیٰ، تو میں جھانک لوں موسیٰ کے الہ کو، وانی لاظنہ کاذبا، حالانکہ میں تو اسے جھوٹا ہی خیال کرتا ہوں۔ یہ اس نے مذاق اڑایا تھا، حامان اس کا وزیر تھا اور مرد مومن کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوا، بلکہ تکبر نے بات سمجھ ہی نہ آنے دی اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ بس ایک دفعہ مجھے موقع دو، میں جاتا ہوں، اور اس کی بات پہ کہ اوپر آسمانوں پہ ایک رب ہے اور وہ جھانکتا ہے اور وہ سب معاملات کو کرتا ہے، لاؤ سر میں جھانک کے آؤں، یہ سراسر تمسخر کی بات تھی۔ سورۃ قصص آیت 38 میں بھی ہم اس کی تفصیل دیکھ چکے، اور وہاں بھی آپ کو ایک واقعہ غالباً سنایا تھا کہ جس نے اللہ پہ شک کیا، اور ایک ایسا بادشاہ تھا کسی بھی کمیونسٹ کنٹری کا، اور جب جہاز میں تھا مسلمان بھی کوئی وہاں موجود تھا رپورٹر جیسے ہوتے ہیں جرنلسٹ، تو مذاق سے اس کو کہنے لگا کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ خدا اوپر ہے گاڈ، دکھاؤ مجھے کدھر ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ وزیر اعظم یا جو بھی تھا وہ، کہ آپ ذرا کھڑکی کھول کے جہاز کی باہر دیکھیں تو آپ کو سامنے ہی دکھے گا۔ یہ کیا باتیں ہیں، یہ نڈر ہونے کی باتیں ہیں نا، جب اللہ کا خوف نہیں آتا نا تو بندہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹ بھی وہی دیا کہ وَقَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اسی طرح فرعون کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک لیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال بازی میں اس کی اپنی ہی تباہی چھپی ہوئی تھی۔ تباب کا لفظ خسارے کے لیے آتا ہے، تبت یدا بی لہبم وتب، وہ بھی اسی سے تا با با اس کا روٹ ہوتا ہے تبا، یعنی فرعون نے جو راہ اختیار کی اس کا برا ہی نتیجہ نکلا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کسی کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، بالکل وہی مطلب ہے۔ اس نے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے جھانکنے کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو دیا۔ جو تکبر کرتا ہوا جتنا اوپر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نیچے رکھے گا، اور یہ کام اس کو اچھے لگے، یہ ظلم و ستم، یہ موسیٰ کی مخالفت، اس کو حسن تدبیر کہہ رہا ہے۔ جب بندے کی مت ماری جاتی ہے نا تو اس کو غلط کام بھی اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز اچھی نہ ہو تو سبھی کہتے ہیں اچھی نہیں، آپ بھی مان جائیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ ایک چیز خراب ہو اچھی بھی نہ ہو سارے اس کو خراب کہیں اور آپ کے نہیں بہت مزے کی، دیکھو کتنا اچھا ٹیسٹ ہے، دیکھو جلنے کا ٹیسٹ کتنا مزے کا آ رہا ہے۔ یہ ڈھیٹ پنے کی باتیں ہوتی ہیں نا، جب انسان غلطی نہ مانے، نہ مانے اللہ منوا لیتا اس کو پتا، پھر دوبارہ مرنا مانا۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعون یهدیکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا دوں گا۔ فرعون نے کہا تھا میں دکھاتا ہوں، اس نے کہا اب میں تمہیں صحیح دکھاتا ہوں، صحیح راہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ کیا فرعون کے مقابلے میں کہہ رہا تھا؟ نہیں، لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہا ہے۔ بات تو ہوتا ہے نا، کسی کو آپ بتاتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں، تو پھر اس کا ایک اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ٹھیک چیز بھی تو بتا دیں۔ اب فرعون کی چالیں جن میں وہ گھر گیا، دل میں سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اوپر اوپر سے بس اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ اب اس کے جواب میں یہ مرد مومن کیا لوگوں کو صحیح راستہ نہ بتاتا؟ یقیناً بتانا چاہیے تھا۔ اب کھل کے سامنے آتا ہے، اب وہ وقت ہے کہ جب فرعون کو بھی پتا چل گیا کہ یہ شخص جو ہے اب اسلام قبول کر چکا ہے۔ اور کون سا سبیلا رشاد ہے؟ یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، قرار تو وہیں جا کے آئے گا۔ جس کو دنیا میں بے چین کیا گیا اللہ کے راستے میں، وہ وہاں جا کے قرار پا لے گا۔ اور آخرت کے مقابلے میں تو ایسے ہے کہ جیسے صبح یا شام کی ایک گھڑی۔ اور آخرت کو دار القرار کیوں کہا؟ کیونکہ جو وہاں چلا گیا اس کو کبھی زوال نہیں، کبھی پناہ نہیں، کسی کو وہاں سے نکلنا نہیں، کوئی جنت میں گیا یا جہنم میں، سعید بنا یا شقی بنا، دونوں صورتوں میں اب موت نہیں ہے، اسی لیے وہ دار القرار ہے۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے وہ اچھا دار القرار ہو، جنت والا قرار گاہ ہو۔ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، پس جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اور جو کوئی نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، پس ایسے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ کتنی سیدھی سادی باتیں ہیں اس کی اور دل میں اترنے والی، عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں۔ سورۃ نحل آیت 97 میں بھی آتا ہے، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کہ عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو زندگی دیں گے، حیاتن طیبہ، پاکیزہ زندگی، اور ہم ان کو ان کا اجر دیں گے اس سے اچھا جو وہ کرتے تھے. اللہ اکبر، یعنی جو کرتے تھے ان کو وہی دیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ کو دنیا میں پہ مل جاتی ہے، کچھ کو آخرت میں ملے گی، اور دنیا میں تو نقد مل ہی جاتی ہے حیاتن طیبہ کی صورت میں، اور وہاں جا کے پھر اضافے ہی اضافے، ایکسٹرا بونس. اور بات بھی واضح ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اچھی جزا، برے کرو گے تو بری جزا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. دیکھیے مرد مومن کے دل میں کتنا درد ہے لوگوں کے لیے. پہلے لوگوں کے دل نرم کیے، آخرت کی بات بتائی، چار دن کی دنیا عیش سے گزرے یا تنگی ترشی سے گزرے گزر ہی جائے گی نا. فکر تو اس آخرت کی کرو کہ جو ہمیشہ ہے اور لازوال ہے، وہاں پکڑے گے تو کیا ہوگا. اور اب تبلیغ، قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت، اس پر ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو. دیکھو آج اگر تم اس سے ہٹ جاتے ہو تو کل کیا رہے گا. آج جس بات کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، یہ نجات کی دعوت ہے، یہ سبیل النجات ہے، یہ فلاح کا راستہ ہے. آج مان جاؤ گے تو آگ سے بچ جاؤ گے، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. کیسی بات کرتے ہو، یعنی آگ کی طرف کیسے، یعنی اگر تمہارے عقائد پہ چلوں گا تو پھر میں بھی تو آگ کا ایندھن بن جاؤں گا نا. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ ما لیس لی بہ علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار، تم مجھ کو بلاتے ہو تاکہ میں اللہ سے کفر کروں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک بناؤں جن کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں، اور میرا کیا حال ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، حالانکہ میں تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں جو سب پر غالب اور بخشنے والا ہے. دوسرے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا نا، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور اللہ کے لیے کیا تھا، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، مشرک لوگوں سے نکاح کے سلسلے میں اس سے لگتا ہے کہ موجود ہے ایک آنکھ کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والی. ہر بندہ آنکھیں کھول کے چلے، کس کے پیچھے چل رہا ہوں، کیا کرنے والا ہوں. اگر صحیح پہ چلوں گا تو صحیح راستے پہ پہنچوں گا، اور غلط راستے پہ چل کے کبھی ٹھیک جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا. اور شرک کی بات ہے یہاں بھی، پہلے کفر پھر شرک، اور اس کے جواب میں کہ العزیز اور الغفار، کتنی پیاری صفات ہے نا، غالب اور بخشنے والے کو چھوڑ کر میں دوسروں کو خدا مانوں. نہیں، لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اسے پکارنے کا، نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، اور بلا شبہ حد سے بڑھنے والے دوزخی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں بار بار مصرف، اسراف، یہ لفظ بہت آ رہا ہے، کیونکہ حدوں سے بڑھنا ہی ہے نا اصل میں، کہ عاجز مخلوق کو اللہ کے اختیارات اور تصرفات میں شریک بنا لینا، شرک کرنا بھی تو اسراف ہی ہے نا، اللہ کی طاقت کو دوسرے انسانوں میں ڈھونڈنا اور یا خود اپنے آپ کو خدا بنانا. دلیل پوچھ رہے کہ بتاؤ کوئی ہے ایسا جس کے آگے میں جھکوں، کوئی دلیل، کوئی عقلی، کوئی نقلی، کوئی سورج، کوئی چاند، کس کے آگے سر جھکاؤں، کوئی مجھے اس کی ریزن تو بتاؤ، کوئی اس کی بنیاد ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. اور ایسوں کی طرح پکارتے ہو کہ جو پکار کا جواب بھی نہ دے. سورۃ الفاتحہ آیت 14 میں آتا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير، اگر تم ان کو پکارو نہیں وہ سنیں گے تمہاری پکار کو، اور اگر وہ سنیں تو جواب نہ دے سکیں گے تم کو، اور قیامت کے دن وہ کفر کریں گے تمہارے شرک کے بارے میں، اور نہیں تم کو خبریں دے گا کوئی خبیر جیسی، یعنی جو باتیں آج دنیا میں اللہ نے تمہیں بتا دی ایسا کچھ نہیں کوئی اور بتائے گا. اور اب دیکھیں کہ اب اس کے پیغام کا ایک بالکل پرائم ٹائم آ رہا ہے، سارے دلائل دل سوز باتیں کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہے اور ہائی لائٹ کرنے کے قابل ہیں اس کی باتیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے آخر اس کی بات کی بات، کہ اب میں تو اپنے اخلاص کی آخری بات کہہ چکا، اب تم نہیں مانتے تو پھر لگ جائے گا پتا. جیسے بڑی دکھی ماں یا باپ جس کا بچہ اس کی سنتا ہی نہیں، تو ماں کہتی اچھا بچہ کبھی یاد کرو گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کبھی کوئی ماں تھی جو تمہیں بلاتی تھی یاد کرتی تھی. کیونکہ جب ماں باپ ہوتے ہیں نا تو اس وقت کوئی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تو کوئی کہتا ہے ہم دیر سے جائیں گھر، جلدی جائیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں. اور ایک وقت تھا کہ ڈرتے ہوئے جاتے تھے کہ امی یا ابو ناراض ہوں گے یا غصہ کریں گے، اس وقت وہ چپتا تھا، آزادی اچھی لگتی تھی. اور جب کوئی بلانے والا ہی نہیں رہتا تو پھر کیا، پھر انہیں کو یاد کرتا انسان. اسی طرح عموماً لوگ اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے، وقت میں ان کو دکھی کرتے ہیں، ان کو رلاتے ہیں، ان کی باتوں کی قدر نہیں کرتے، لیکن کل جب وہ نہیں ہوتے تو پھر کہتے ہیں ہائے کوئی ہوتا تو ہمیں سمجھاتا، اچھے ہی تھے بےچارے. اور خاص طور پہ جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا پھر اس کے بارے میں دیکھا کرے لوگوں کے جملے، اچھے تھے بےچارے مرحوم، تو آپ نے ان مرحوم کے ساتھ کیا کیا. عموماً زندگی میں لوگ نہیں بات مانتے، اس سے پتہ چلتا نا کہ مرد مومن نے یہ بات جان ہتھیلی پہ رکھ کر کی، اس کو پتا تھا کہ فرعون مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد مومن کسی معمولی عہدے پہ فائز نہیں تھا، بلکہ انتہائی نازک اور ذمہ دارانہ منصب پر فائز تھا جسے فرعون بھی فوری طور پہ گرفتار نہیں کر سکا، ورنہ کوئی دوسرا اتنا بول سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ فرعون کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی دعوت اب اس کے محل کے اندر آ چکی ہے، اب یہ صرف ایک مرد مومن ہی نہیں رہا، پیچھے پوری فوج ہے. آج اگر اس مرد مومن پر ہاتھ ڈالا تو میرے تخت کو خطرہ ہوگا، پیچھے اندر سے کتنے لوگ اس کے ساتھ مل چکے ہیں. آخر دنیا بھی کام کرنے والوں کو سمجھ تو ہوتی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ فوراً اس کو پکڑوں اور ایسا ہنگامہ اٹھ جائے کہ جس پہ قابو ہی نہ پایا جا سکے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر انسان جان کی بازی کھیل کر جب حق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کتنی کرتا ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بہت پیاری لگتی ہے یاد، کبھی یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہی تھی کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، حقیقت یہ کہ اپنے معاملے اللہ کے ہاتھ میں دے کے سکھ اور چین کی نیند آتی ہے، پھر ہی بندہ سکون سے سوتا ہے، اور یہ چیز پھر انسان کو دکھی نہیں ہونے دیتی، غمزدہ نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں، جان تو ویسے ہی جانی، یہاں سے اٹھ کے ویسے ہی نیچے اترے تو جان چلی جائے، تو وہ جان تو بڑی قیمتی ہو گئی نا جو اللہ کے راستے میں چلی گئی، بس وہ مالک قبول کر لے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے ہیلا کیا. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے. کون سا عذاب تھا یہ؟ دوزخ کی آگ پیش کیا جاتا ہے ان کو اس پر، غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح اور شام. اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس روز قائم ہوگی قیامت. حکم کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، حکم دیا جائے گا کہ اب داخل کر دو فرعون کو اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں. کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کون سا عذاب ہے جو فرعونیوں کو دیا جا رہا ہے؟ عذاب قبر کی دلیل ہے. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں سے اس کی دلیل دکھائیں، ان کو یہ آیت دکھا دیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے ڈوبنے اور اس کے گروہوں لشکروں کے ڈوبنے کی بات کی یہ اس بندے کی جان لینے کے در پہ تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ شخص تو برملا دعوت دے رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, کہا کہ اس کو مروا دو. اللہ تعالیٰ کے اوپر اس نے اپنا معاملہ کیا اور کہنے لگا کہ جو بھی تم کرو گے میں کروں گا. پہاڑوں کی طرف نکلا, پہاڑوں نے اس کو پناہ دے دی, اور فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بچا سکتا دوسروں کی برائیوں سے, بالکل بچا سکتا ہے. ایک دفعہ اللہ پہ معاملے ڈال کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کل اگر آنکھوں میں دھول ٹھونک دی تھی نا کفار کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے, آج بھی اللہ ایمان والوں کو بچا سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے. تو النار یورادون اردا سے ہے, آگ پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں, اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. یہ ابن ابی حاتم کی اور عبد الرزاق اور مصری کی روایت ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عمر سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے, اور یہ مقام دکھلا کر اس کو روزانہ کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے. اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا, اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلایا جائے گا. تو لہذا النار یوردون علیہا اس آیت کو عذاب قبر کی دلیل میں پیش کیا جاتا ہے. جو نہیں مانتے وہ ویسے یہ دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے, کیونکہ جو نہیں مان رہے ہوتے نا وہ کوئی دلیل کی بنیاد پہ نہیں مانتے, وہ اس کا کوئی نہ کوئی تکبندی کر لیں گے. تو یہاں عالم برزخ کے عذاب کی بات ہے. فرعونیوں کی کچھ عادات کیا تھی کہ جب ان کا کوئی مرتا تھا نا تو وہ اپنی ساری دولت اپنے ساتھ لے کے مرتے. اسی طرح فرعون اپنی پسندیدہ بیویوں کو اپنے ساتھ دفن کراتے, اپنی لونڈیوں کو کراتے, پھر جن کا گھر کا سارا ساز و سامان ہوتا تھا نا وہ جمع کر کے ایک قبر بنتی. یہ جو پیرامڈ ہے نا اپنے تصویروں میں دیکھے ہوں گے, ایجپٹ کے بہت بڑے ہوتے ہیں, اتنے اس ہال سے بھی بڑے ہوں گے, تو اس کے اندر پورے ان کے گھروں کا سامان ہوتا تھا. اچھا جب سارے گھر کا سامان کر لیتے تھے نا تو ساتھ کشتی بھی ایک دفن کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ ان کا ایک اپنا مت بن چکا تھا. یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد میت کو کچھ سمندر پار کرنے پڑتے ہیں, تو اندر کشتیاں لے کے جاتے تھے کہ پھر وہ سمندر کشتی پہ پار کرے. سامان اس سوچ سے رکھتے تھے کہ جب وہاں جائیں گے تو اس کی ضرورت پڑے گی. من پسند بیویاں, اپنی لونڈیاں, اپنے پسندیدہ غلام, ان سب کو ایک جگہ دفن کراتے تھے کہ جب ہم اگلی جگہ پہ جائیں گے تو بچ جائیں گے. ہوا کیا, آج ممیز تو میوزیمز کی شان بن گئی, لوگوں کے لیے ڈالرز بن گئے, دکھا دکھا کے لوگ ٹورسٹوں سے پیسے لو, اور سونا چاندی کشتیاں گھر سارے چور لوٹ گئے. کس بات کی سزا تھی؟ کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ رکھا. یاد رکھیے کہ جب لوگ آخرت کے بارے میں خود ساختہ عقیدے بنا لیتے ہیں نا تو ہمیشہ عمل میں کمی آتی ہے. جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں فلاں بچا لے گا, فلاں کی سفارش, فلاں کی بات, کون نے کیا کرے اتنی ہاں؟ تو انہوں نے اعمال جمع کرنے کی بجائے سامان جمع کرنا شروع کر دیا. اگر اس کی جگہ اعمال جمع کیے ہوتے کوئی چوری کر سکتا تھا؟ بس آپ دیکھیے کہ میں آپ اپنے پیچھے اگر اپنی قبر میں اتنا مال بھی چھوڑ دوں یا اپنے پیچھے چھوڑ دوں, آج اگر اس کو اپنے حال پہ ہم دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں کتنا مال اسباب رکھتے ہیں اور پھر چھوڑ جاتے ہیں. چوری ہو گیا نا, ہمارے ہاتھ سے تو گیا نا, چاہے بعد میں کوئی اس کا استعمال کرے نہ کرے. اس کی جگہ اگر ہم نے اپنے اس مال سے اعمال خریدے ہوتے, لکھیے ذرا یہ جملہ, مال سے اعمال جمع کرنے ہیں, کیا لگے گا اس کے اندر؟ الف اور عین لگا لیں بس, تو مال اعمال میں بدل جائے گا. اچھے حال میں استعمال کریں گے تو اچھا عمل ہے, اور برے حال میں استعمال کریں گے تو برا عمل ہے. کوئی چوری کر سکتا ہے ہمارے اعمال کو؟ کبھی آپ نے سنا فلاں کی نیکیاں چوری ہو گئیں, فلاں کے گناہ چوری ہو گئے؟ کچھ نہیں چوری ہوتا. تو جب لوگ عقیدہ آخرت کے معاملے میں صحیح ربانی مسلک پہ ہوتے ہیں نا تو وہ بالکل اعمال کی فکر کرتے ہیں, وہ متاع حیات دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے, وہ حق کا ساتھ دینے کی بجائے صرف ناموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کا اپوزٹ جو ہے وہ وہی ہے جو فرعون کے ساتھ ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ میں ڈالا. آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے. کتنے سو سال ہو گئے کتنی صدیاں ہو گئیں فرعون کو ڈوبے اور مرے ہوئے، لیکن آج تک یہ ہو رہا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی پھر کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب یہ عذاب جو ہے نا یہ جہنم کا عذاب ہے. پھر ایک اور عجیب بات دیکھیے کہ فرعون ڈوبا تو پانی میں تھا، اور یہاں آگ کی بات ہے. پتہ کیا چلا کہ قبر وہ قبر نہیں ہوتی جو ہمیں دکھتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض وہ پلین کے کریش میں مارے جاتے ہیں، تو ان کی تو لاش بکھر گئی، اب اس کو کیا کیا جائے. تو وہاں وہ معروف صحیح روایت یاد کر لیجئے کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے مرنے کے مار جب میں مروں گا تو مجھے جلا کے میری راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا. لوگوں نے ایسی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو جمع کرو. سب جمع ہوئے تو فرشتے کو کہا اس میں روح پھونکو، زندہ کر دیا. کہا کہ تجھے یہ کام کرنے کا کس نے کہا؟ وہ مسلمان شخص تھا. کہنے لگا اللہ صرف اس خوف سے میں نے یہ کہا کہ میرا جسم رہے گا کچھ رہے گا تو تم مجھے عذاب دے گا، تو میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا چاہا. کہا واقعی یہ بات تھی، اتنا خوف تھا میرا، تو جا تجھے معاف کر دیا. سراسر کافرانہ عمل کیا لیکن اللہ نے بچا دیا. تو کیا اللہ راکھ کو نہیں جمع کر سکتا؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پتوں کو جمع کرتا ہے، ہر پودے کو پتا ہے پچھلے سال اس پہ کون سا پتا لگا تھا، اس سال وہی لگنا ہے. کس رنگ کے پھول لگے تھے اسی کے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لہٰذا کوئی ڈوب کے بھی مر جائے، عذاب جو ہوتا ہے نا یہ ہماری روحوں کو ہوتا ہے. یہ جب میں کہتی نا کہ میں آئی ایم، یہ کیا ہے بتا؟ یہ جسم نہیں ہے، یہ میری روح بول رہی ہے. جب انسان مرتا ہے نا تو جو روح کو عذاب ہوتا ہے نا جسم سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے جسم میں قبر میں روح ڈالی جاتی ہے انسان کے جسم میں، لیکن جو بھی ثواب عذاب فائدہ خرابی نا وہ ساری جو ہے وہ ہماری روحوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں قبر کے عذاب کو، صرف سمجھنے کے لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے اور برزخ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہوتا ہے. تو آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی بہت گہرا خواب دیکھیں. کبھی آپ نے کوئی برا خواب دیکھا؟ سانپ چپٹے ہوئے آپ کو، یا آگ پہ ہیں، یا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، یا لڑائی ہو رہی ہے، اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں؟ آپ کو ہی لگ رہا ہوتا ہے نا. یہ لگ پاتے جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ یہ خواب تھا. ورنہ خواب میں دیکھا گیا، بعض لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، بعض پسینے چھٹتے ہیں، بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں، ساتھ سوئے بندے کو اس کے منہ میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جس طرح اس کو نہیں آتا نا. تو اب اس رونے خواب کو کئی گنا زیادہ کر لیں تو یہ ہے عذاب قبر. اس وقت ان کو فیلنگ یہی آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور اب آگے جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں کیا ہے؟ آپ کہہ لیں جہنم اور لڑائی ساتھ ساتھ. جہاں جہنم کا ذکر پڑتے ہیں آپ کو لوگ لڑتے بھڑتے مرتے ہوئے دکھتے ہیں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، دیکھو وہ منظر کیسا ہوگا جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں. کون کس سے کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے، وہ لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے انسانوں کو سبیل الرشاد کے دھوکے میں سبیل الغی پہ ڈال دیا تھا. کیا کہیں گے اپنے لیڈروں سے؟ اِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے تابع تھے. تَبَعًا تَابِعُن سے ہے، ہم تو بھی تمہارے پیچھے چلتے تھے، جو تم کرتے تھے ہم کر لیتے تھے، جو تم کہتے تھے وہ ہم کہہ دیتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، بس کیا تم دور کر سکتے ہو آج عذاب آگ کا کچھ، آج کچھ حصہ آگ کے عذاب کا؟ یعنی آج کچھ ٹیمپریچر کم ہو جائے گا، تمہاری باتیں مانی، ہم تمہارے فتووں پہ چلتے تھے، تمہاری پڑھی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے تھے، تمہاری تفسیریں سنتے تھے، جو تم نے ہمیں کہا ہم تو آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے کیونکہ ہماری تو اپنی کوئی سوچ نہیں تھی. اب بتاؤ کیا تم ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہو؟ کیا کہیں گے وہ؟ قال الذین استکبروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، یعنی متکبرین کہیں گے کیسے بچائیں بھائی تم کو؟ انا کل فیہا، ہم سارے آگ میں بھن رہے ہیں. جب خود نکلے تو نکالے، ایسی سوچیں جیسے کوئی کنویں میں گرا ہوا شخص موجود ہے اندر ہی، اس کو جا کے لوگ کہیں کہ تم ہمیں کنویں سے نکالو گے تو وہ کہے گا کیسے نکالو، میں تو خود نیچے گرا ہوا، اوپر ہوتا تو کچھ کرتا. اور ساتھ ہی اس بات کا فیصلہ کر دیں گے ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق. کیا کیا آگے ٹھکانا ہے؟ کوئی اس جملے میں سمجھنے والی بات ہے؟
آج دنیا میں جس کے بھی پیچھے آنکھیں بند کر کے انسان چلے وہ سوچ کے چلے. کل میں ایک آج ہمارا ایک نیا کورس شروع ہو رہا ہے آن لائن پہ, تو اس کی تیاری کر رہی تھی, سیرت کے موضوع پہ میں تیاری کر رہی تھی, تو ایک کتاب میں نے کافی دن سے دیکھتی تھی, تو میں نے کہا جس کو کھول کے دیکھتی ہوں. اتنی موٹا ہے اس کی, یعنی موٹی کتاب تھی. آدھی کتاب جو تھی سیرت کی کتاب تھی, حالانکہ سیرت آپ لوگ یہ کہتے ہیں کسی سے بھی پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے, ایسے ہی کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ یہ اس میں تو کوئی مسئلہ کی بات نہیں, چلو اسٹوریز ہیں. اتنی موٹی کتاب انہوں نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے دلائل میں دی ہوئی تھی, اور پیچھے سے کہانی کیا چل رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, دو چار جملے سٹوری کے بیان کر کے اس کتاب میں اتنے پیج. اور جب میں روایتیں پڑھ رہی تھی میرا ذہن اس کی وجہ سے اس وقت کافی ڈسٹرب ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو اللہ نے چار سمجھ دی ہیں, تھوڑی بہت میں بات سمجھ لوں گی. جن جہاں یہ کتاب آپ کھول کے پیج کو دیکھیں, ہزاروں میں چھپتی ہے کتاب, سیدھے سادھے لوگ پڑھیں گے. اتنی من گھڑت باتیں اللہ کے نبی نے اپنا میلاد منایا. میں نے آج تک زندگی میں اتنے سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں دین کے ساتھ جڑے ہوئے, علم کا سفر چلتے ہوئے, میں نے نہیں آج تک وہ باتیں سنی جو اللہ کے نبی کی پیدائش کے موقع پہ اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی, ستارے نیچے آ گئے, فرشتوں نے آ کے بی بی آمنہ کے گھر کا گھیرا کیا, روشنی ہوئی, درخت جھکے نیچے. اتنی لفاظی 25 سے 30 قسم کے انہوں نے باتیں لکھی تھی کہ ولادت نبوی کے موقع پہ جو کچھ ہوا, آسمان کے ستارے نیچے آئے, اللہ نے ستاروں کا چراغا مسجد میں کیا, بیت اللہ میں چراغا کیا گیا. میں سوچ رہی تھی ایسی باتیں پڑھ کے کس کا دل نہیں چاہے گا یہ کچھ کرنے کو, میرا دل کرنے چاہتا سچی بتاؤں. وجہ کیا ہے کہ جو وہ کہتے تھے ہم کرتے تھے, ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین تو تھا ہی نہیں. اور ہم ہر قرآن کی آیتیں, یعنی حضرت عیسیٰ کی جو آیتیں پڑھ چکے ہیں, حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کی, کہ وہ اپنے بارے میں سورہ مریم کی آیتیں کہ انہوں نے کہا کہ سلام اللہ, میرے پہ سلام ہے جس سے میں پیدا ہوا اور جس سے میں مروں گا اور جس سے دوبارہ اٹھاؤں گا, یہ آپ کو آیت یاد آئے گی. تو کہتے ہیں دیکھو یہ حضرت یحییٰ جو ہیں یہ اپنا جنم دن منا رہے ہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے, تالا بدر علینا کا جملہ سب نے سنا ہوا, پیار اور محبت کی بات تھی. کہتے دیکھو یہ لڑکیاں کھڑی ہو کے ناطے پڑھ رہی تھی, میلاد منا رہے تھے نبی کا, اللہ کے نبی نے خود منایا. کبھی حوالے کے لیے ضرورت پڑی تو لا کے آپ کو اس کی ریفرنس کے ساتھ سنا دوں گی. تو بات کیا, ہم تو بھائی تمہارے پیچھے تھے, اب بتا دو ہم کیا کریں, دونوں ہی ادھر پڑے ہیں. اللہ سب کو ہدایت ہے, تڑپ کے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو ایسی مشکلات سے نجات دے. وقال الذین فی النار لخزنت جہنم. اب دیکھیں گے کہ بڑے لیڈر تو کام نہیں آ رہے, اور سچی بات ہے کہ ان بیچاروں کی تو یہاں چل ہی نہیں پا رہی, تو کہتے ہیں چلو پھر جہنم کے چوکی داروں کے پاس جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کسی جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں تو پھر آخر وہاں کے جو گارڈ مین جب کی مین ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ خزنت خازن کی جمع, پیچھے یہ لفظ ابھی گزر چکا ہے کہ جہنم کے داروغاؤں کے پاس جائیں گے. 19 ہیں یہ, ہمیں 29 پارے کی آیت سے ملتا ہے. کیا کہیں گے, ادعوا ربکم, پکارو اپنے رب کو. ہمارا نہیں تمہارا, نوٹ کیجئے گا کہ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو رب کو اپنا نہیں کہتے. یہ بھی ایک ان کے جہنم میں جانے کی دلیل ہے, کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دوسروں کی باتیں بولتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا, ہماری تمہارے آگے, تمہاری رب کے آگے. تو جب اپنا رب سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, تو جا کے فرشتوں کو بھی عادتاً یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو, یہ کہنے کی بجائے کہ ادعوا ربنا. اور سچی بات ہے زندگی میں دعائیں بھی خود کہاں کی تھی, مولویوں سے کرواتے رہتے تھے, اس لیے یہاں جا کے ان سے ہی دعائیں کروانے لگ گئے. کہنے لگے پکارو اپنے رب کو, یخفف عنا یوم من العذاب, ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ کمی فرما دے. اونلی ون ڈے, وی نیڈ ون ڈے ویکیشن, ہم ایک دن کی چھٹی چاہتے ہیں, جل جل کے تھک چکے ہیں. آپ سوچیے ذرا, کنٹینیوس عذاب ہے وہاں, تو یہاں کنٹینیوس کام کیوں نہ ہو, بتائیے کیا یہاں چھٹیوں کی ضرورت ہے ایک ایمان والے کو. جہنم میں تو ایک ایسا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے, کہیں گے صرف ایک دن کم کر دے ٹیمپریچر, منت سماجت. میں نے اس جملے کو جب پڑھا تو میرے ذہن میں ایک تصویر آ گئی, ایک بیمار تھے, بڑی تکلیف تھی ان کو, درد تکلیف بیماری. تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ پھر درد سے بچانے کے لیے ڈاکٹر ان کو انجیکشن دیتے تھے سونے کا, جب درد اتنی ہوتی تھی تو اسے نیند بھی نہیں آتی. تو
میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے کہ وہ کہتے تھے خدا کے لیے ڈاکٹر سے کوک انجیکشن لگا دے، میرے سے درد برداشت نہیں ہو رہا. تھوڑی دیر سو جائے انسان، تھوڑی سی نے آپ کو تازگی میں لے آئے، جہنمی کہیں گے صرف ایک دن کا عذاب. قالوا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، داروغہ جہنم جواب دیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ. کل رسول تھے، آج رسولوں کی بات پہنچانے والے، کیا نہیں آتے تھے. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں آتے تھے، پھر کیا ہوا. قالوا فدعو، پھر داروغے کہیں گے تم خود ہی مانگو، خود پکارو، ہم کیوں پکارے. وما دعاء الکافرین الا فی دلال، اور ایسے لگتا ہے کہ فرشتوں کی پکار پہ کہنے پہ وہ مانگیں گے کہ اللہ تو ہمارا خالص صحیح کر دے یا جہنم سے دور کر، لیکن جواب کیا ملے گا کہ کفار کی دعا محض گمراہی، بے سود، بے مقصد چیز کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ کفر کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لا کے کھڑا کرتا ہے. یہاں تک چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور خود کو پوچھیں گے کہ کیا ہم قیامت کے دن کے ان عذابوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. اس دنیا میں جینا اور یہاں سے جانا، یہ دو مختلف رویے ہیں. ساری آیتوں کو اگر آپ ایک جملے میں، ایک سینٹینس میں پائل اپ کر لیں تو بات یہی ہے کہ جو جیسا جیے گا ویسا ہی جائے گا. جو یہاں پہ کرے گا نا، وہ وہاں اسی ریزرویشن کی بیس پہ پہنچے گا. قبر کو بھی آپ اگر امیجینیشن میں لے آئیں تو ایک ویٹنگ لانج ہے جو کسی بہت تھرڈ کلاس قسم کی ٹرین کے سٹاپ پہ ہو، اور جنت کو ویٹنگ روم بنا لے جو وی وی آئی پی اور کیا کلب کی فلاں کی ممبرشپ کے بعد لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. کیسا ہوگا وہ دن؟ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، ان کی معذرت. ولہم اللعنت ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا. بڑی خوبصورت آیت ہے. پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تناظر سے فرعون کی باتوں کو پیش کیا گیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی آتے ہیں تو ان کے ساتھ حالات بہت ہی تکلیف دہ قسم کے ہو جاتے ہیں، اور کچھ نبیوں کو قتل کر دیا گیا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، کچھ کے قتل کی کوششیں کی گئیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور تکلیفیں دیا جانا تو عام ہے، حضرت نوح علیہ السلام. اس طرح قتل کی کوشش جو کی گئی وہ حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی بھی تھی. تو کیا پھر وہ سارے واقعات پڑھیں اور اس آیت کے اندر کوئی تضاد ہے؟ اللہ تو بڑے یقین کے ساتھ کہتے کہ انا لننصرہ، انا میں شد ہے، پھر لام شدت کا ہے، ہم ضرور مدد دیتے اپنے رسولوں کی، تو پھر یہ کون سی مدد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہی مدد، نصرت، فتح، کامیابی کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں دنیا کے ہیرے موتی چمکنے لگتے ہیں، یا دنیا کے لوگوں کے جتھوں کے جتھے، گروہ اور بڑی بڑی جماعتیں بن جانا، اگر انبیاء کرام کو دین کے داعی سمجھیں تو ذہن میں آتا ہے کہ پھر ان کے تو آگے پیچھے لوگ پھرتے ہوں گے، تو یہ اصل میں ہماری غلط فہمی ہے. یہاں جو نصر ہے نا، نصر، یہ انتصرہ کے معنوں میں آتی ہے، اور انتصار کہتے ہیں بدلہ لینا. اس کے مختلف معنی دیکھیں تو سب سے پہلے تو ان لننصر رسولنا کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے رسولوں کے، اپنے نبیوں کے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں. اگر بظاہر لوگوں نے قتل کی کوششیں کی، بعد میں کیا ہوا؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر اور احد کے میدان میں آ کر مسلمانوں کو نقصان دینے کی کوشش کی تو اینڈ کیا ہوا؟ ہر دور میں دیکھیں کہ وقتی طور پہ غلبہ اگر کفر کو ہو بھی جاتا ہے اور لگتا بھی ہے بظاہر، تو وہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ چند دن کا ہوتا ہے. اس کے بعد بالآخر آخری فتح جو ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے. بعض دفعہ انفرادی طور پر کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مغلوب کر دیتے ہیں، لیکن اوور آل دلائل کے اعتبار سے انبیاء کرام ہمیشہ غالب رہتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نصرت جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے جمائے رکھے. یہ بہت ہی نیا معنی آپ ادھر سمجھیں گے نبیوں کی مدد کے سلسلے میں. اور وہ کیا ہے کہ حق کے راستے کانٹوں کے راستے ہوتے ہیں، مشکلات کے، قربانیوں کے. اس پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اتنی دفعہ آپ نے یہ مضمون انبیاء کرام کی موجودگی میں پڑھ لیا، انبیاء کرام کے تذکروں میں پڑھ لیا. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جب کسی کے راستے میں دین کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، اس کو دھمکیاں دی جائیں، اس کو الزامات دیے جائیں، اس کے باوجود وہ دین پہ جمع رہے، یہ ہے انا لننصر رسلنا. مشکلات سے گھبرا کر، آزمائشوں سے گھبرا کر، پریشانیوں سے گھبرا کر لوگ دین نہ چھوڑ دیں. اور انبیاء کرام میں سے کسی ایک کی مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ مشکلات آئیں تو راستہ چھوڑ دیا. سب سے بڑی تو مشکل حضرت نوح کی دیکھیے، 950 سال بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ دیے رہنے کے مترادف تھے. یہ نہیں کہا اللہ میں جان رہا ہوں، چھٹی، میں نے تو کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ مانگا تھا، ملا ہی نہیں. تو اس کا جواب کیا آتا ہے کہ سیدھا راستہ مانگتا ہے انسان، آسان راستہ نہیں مانگتا. تو یہ راستے آسان نہیں ہوتے. اللہ کے نبی پھر ان کے بعد ایمان والے ہیں، وہ اس راستے پہ جمے رہتے ہیں. ہاں، النصر مع الصبر، حدیث کے الفاظ ہیں ملتے جلتے اس سے کہ مدد صبر کے ساتھ. کوئی پوچھ سکتا ہے آپ میں سے کہ کیا آپ کو کبھی کوئی مشکل نہیں آئی، کسی بھی انسان کو جس کو آپ دین کے نام پہ پہچانتے ہیں؟ اگر بالفرض یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کبھی دینی سفر میں کبھی مشکل آئی، میں تو ایک جواب دوں گی آپ کو کہ مجھے کبھی نہیں آئی، اور تب ہی آئی جب میرا اللہ سے تعلق کمزور ہوگا. تعلق باللہ جو ہوتا ہے نا، یہ دین کے راستے کی مشکلات کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے. کبھی بھی آپ کو اللہ کے راستے میں خاص طور پہ کوئی مشکل پیش آئے اور آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں، دکھی ہوں، دلگیر ہوں، تو سمجھیں کہ تعلق باللہ کمزور ہے. اللہ کی کتاب میرے سامنے کھلی ہے، میں آپ کو شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تو لگتا ہے مجھے آج تک زندگی میں کانٹا بھی نہیں چبھا، نہ ذاتی زندگی میں، نہ دعوتی زندگی میں، نہ تعلیمی زندگی میں، نہ تدریسی زندگی میں. اللہ کی رحمت سے ایسے لگتا ہے کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں، کوئی مشکل آئی نہیں، کوئی آزمائش آئی نہیں. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب آپ کی نظریں اللہ پہ لگتی ہیں نا، تو آپ کو وہ مشکلات کے پیچھے لگتی ہوئی خیر دکھ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یہاں نبیوں کی مدد کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالفرض اگر کچھ لوگوں نے انبیاء کرام کو اتنی تکلیفیں دیں کہ وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، تو بعد میں ان کے ساتھیوں کے ذریعے اللہ نے ان کو فار کو مغلوب کر دیا. مکہ والوں نے اللہ کے نبی پہ ظلم و ستم توڑے، ان کی زندگی میں ان کو پتہ چل گیا. مدینہ والوں نے تکلیفیں دی، خیبر تک پہنچا دیے گئے. حضرت عمر کے دور میں سارے یہود جو تھے ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کیا ستایا. تو لہٰذا اللہ کی مدد جو ہے وہ صرف سونے چاندی گھر بار کی صورت میں یا بالکل آرام دہ زندگی میں نہیں آتی. ورنہ تو آپ ذرا کسی بھی ایسے شخص کا تصور کیجئے جس کے دنیا کی ہر نعمت ہے، مرضی سے اٹھتا ہے، مرضی سے سوتا ہے، مرضی کا پہنتا ہے، مرضی کا کھاتا ہے، مرضی کے لوگوں سے ملتا ہے، نہ دل چاہے کچھ نہیں کرتا، دل چاہے کچھ کر لیتا ہے. آپ بتائیں ہماری نظروں میں وہ شخص کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ خوش قسمت ہے. کبھی اس کے دل کو جا کے پوچھئے کتنے پھولے ہیں اس کے ارد گرد، سچ ہے نا؟ وہ زیادہ دکھی ہوتے ہیں. آپ جو چمکتے ہوئے چہرے اسکرینوں پہ دیکھتے ہیں نا، ان کے قریب جائیں تو وہ روتے ہیں دھوتے ہیں. کئی کامیڈین ہیں جو خودکشیاں کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں مشکل آنا کوئی بڑی بات نہیں، اٹس نتھنگ نیو. یہ تو سائن ہے اس بات کا کہ اللہ کا راستہ ہے. لیکن اس مشکل سے دل پریشان، دل برداشتہ، تفرقے بازی، ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ فل نہ ہونا، ایک دوسرے سے اس طرح سے دو رخی بات کرنا، یہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے. تو ہم سب کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہترین رول ماڈل بنایا. حضرت نوح کہہ دیتے چھوڑو اللہ تعالیٰ اب نہیں تو نہ سے، ان تلوں میں تیل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، کرو پھر جو کرتے اپنا کام، میں چلا، انی مہاجرن الی اللہ. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. وہ یوم یقوم الاشہاد، یہ اشہاد کا دن کون سا ہے؟ شہادت سے ہے، شہید کی جمع اشہاد ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف ہوتی ہے. قیامت کے دن فرشتے بھی گواہ ہوں گے اور گواہی دینے والے انبیاء کرام بھی ہوں گے. اسی طرح امتیں بھی گواہیاں دیں گی. پیچھے ہم اس پہ بہت بات کر چکے کہ قیامت کے دن گواہیوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ معاملے کرے گا، حالانکہ وہ خود الشہید ہے. سب سے بڑا تو الشہید اللہ کی ذات ہے. اسماء الحسنہ میں آپ اس کی تفسیر سن سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات جتنی بڑی شہید ہے، وہ تو دل کے ارادوں پہ بھی شہید ہے. کوئی رو رہا تو ہم کہتے ہیں یہ رو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیوں رو رہا ہے. ہم تکے لگاتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں، نہیں یہ وجہ ہوگی، آپ کو نہیں پتا. الشہید کو پتا ہے کہ اس کا آنسو بھی کس بات پہ. کوئی خوش ہے تو آپ کہتے ہیں خوش، بڑا یہ بات ہوگی، نہیں وہ نہیں بات، مجھے نہیں پتا. اس کو پتا نہیں کون سی چیز خوش کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن گواہیاں دی جائیں گی، اور اس دن کسی ظالم کو اس کا عذر، اس کا بہانہ اللہ کے عذابوں سے نہیں بچا سکے گا. کرنے کا کام کیا کہ نبیوں کا راستہ نہ چھوڑے، مشکلات کو ویلکم کرے انسان. صحابہ کرام پہ 40 دن اگر ایسے گزر جاتے تھے جس میں مشکل نہ آتی تو گھبرا اٹھتے تھے، کہتے تھے لوگوں تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا. خوشی آتی تو کہتے کیا بات ہے، اللہ ہمیں یاد نہیں کر رہا. غم آتا تو کہتے شکر ہے کہ تم نے ہمیں یاد تو رکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بات آ رہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو ہدایت، نور، روشنی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب کا. کون سی کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تورات کا. سورت مائدہ آیت 44 میں بھی ہم پڑھ چکے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ اورثنا بنی اسرائیل الکتاب. یہ بہت قابل غور نقطہ ہے کہ پھر وارث بنا دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا. کیا تھی وہ کتاب؟ ہدم و ذکر علی اول الالباب، جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. ہدن یہاں ہادی کے معنوں میں، گرامر کی باریکیوں کو چھوڑ دیں اگر تو، اور ذکر مذکر کی معنوں میں، یعنی ہادی راہ دکھانے والا، اور مذکر ہدایت دینے والا، نصیحت دینے والا. یہ ہے کس کے لیے؟ صرف اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. لب ہے جن کے اندر، لب کہتے ہیں وہ عقل جو اللہ کے حکموں پہ چلے. ساری عقل عقل نہیں ہوتی، عقل سلیم کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کے فیصلے کروائے. تو یہاں بہت ہی خوبصورت بات آ گئی کہ تورات ملی تو موسیٰ کو تھی، وارث سارے بنا دیے گئے. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے کہ جب تک ایک اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہوتا ہے نا، تو نبی کے ساتھ جو ساتھی جڑے رہتے ہیں نا، وہ بھی ہدایت پہ ہوتے ہیں. چلیں چھوٹی سی مثال لیتی ہیں، میگنیٹ دیکھے آپ لوگوں نے یا کبھی سنا ہے؟ مقناطیس کے ساتھ اگر آپ لوہے کا ٹکڑا رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے اس کے قریب ہوتے ہیں نا، جڑتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ جو لوہے کے ٹکڑے وہ بھی میگنیٹ بن جاتے ہیں. پھر ان کو آپ زور سے کھینچ کے دور کریں گے نا، تو جو ہی وہ میگنیٹ کی حد سے باہر ہوں گے نا، تو پھر لوہا بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں میگنیٹ رسول ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، وہ بھی ہدم و ذکرا و بشرا، جو خوشخبریاں کتاب کی نبی کو ملی ہوتی ہے نا، اس کے قریب رہنے والے کو ملتی ہیں. میگنیٹ کے قریب کرتے ہیں نا چیزوں کو، اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ نبی کے جتنا قریب رہتے ہیں نا، وہ اس کا مزاج اتنا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جب وہ نبی کے ساتھ رہے تو وہ بھی ہدایت پہ آ گئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے جوڑا، اب امیجن کریں کہ نبی تو فوت ہو گئے، نکل گئے، اب کون سا میگنیٹ ہے جو لوگوں کو جوڑے گا؟ الکتاب. اب جملہ غور سے سنیے گا کہ وہ کام جو نبی کی زندگی میں نبی کی ذات سے ہوتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑے رکھنے کا، ہدایت پہ، اللہ کے حکم پہ، اللہ کے فیصلوں پہ، نبی کے بعد وہی کام کتاب کرتی ہے. اور جب اس کتاب کی جگہ چار کتابیں آ جاتی ہیں تو امت چار ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت کو وارث بناتا ہے. آج مجھے لگتا ہے یہ آیت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، آپ کے ذریعے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جڑے رہے، جو اللہ کے نبی کہتے تھے وہ کہتے تھے، حق کہتے ہیں آپ. تو وما ینتق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا کی صورت میں. اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں وہی چیز ٹھیک تھی جو اللہ کے نبی کرتے تھے، وہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہاں سے پڑھ کے آئے آپ، پتا تھا ان کو یہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے نبی دنیا سے جب گئے، اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور باقی صحابہ کو کس چیز نے جوڑا؟ کتاب نے جوڑا. اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد کئی اختلافی مسئلے شروع ہو گئے تھے. دیکھیے، کوئی اختلاف تلواروں سے نہیں ہوتا یا کوئی میدان میں نہیں نکلتا. ساتھ رہنے والوں میں دن میں 10 دفعہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہیٹ کھولو یا ہیٹ بند کرو، شوہر کچھ کہے گا، بیوی کچھ کہے گی، آج کیا پکے کیا نہ پکے، آج جانا ہے کہ نہیں جانا. میرا لئے جتنا ایک گھر میں ایک ساتھ رہنے والے اختلاف کرتے ہیں، اتنا غیروں سے تھوڑی ہوتا ہے انٹریکشن. ایک روڈ پہ 10 گاڑیاں ہیں تو 10 کے خطرے زیادہ ہوتے ہیں ملنے سے، جو اس روڈ پہ چڑھا ہی نہیں اس کا تو اختلاف نہیں ہے. اب ہوتا کیا کہ نبی کے بعد جب لوگ کتاب سے جڑ جاتے ہیں نا، تو وہ سب میگنیٹ بن جاتے ہیں، ساتھی ساتھ جڑے، صحابہ بن گئے. نبی کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ چینج آئے، تبدیلی آئے، وہی نصرت، وہی فتح، وہی مدد آئے گی، تو آپ کو بھی پھر اس کتاب کے میگنیٹ سے جڑنا پڑے گا. جس زندگی سے کتاب نکلتی ہے وہاں صرف تفرقے بازی ہیں، چاہے وہ دین کا نام ہو. یاد کر لیں، لکھ لیں، جہاں مرضی بڑے بڑے لفظوں میں لکھ لیں، دین کے نام پہ جن اداروں، جن جگہوں، جن فورمز، جن انٹرنیٹ کے ایکسسز پہ کتاب کو وجہ بنائے بغیر دوسرے سائیڈ ایشوز کو دین لے کے چلتے ہیں، وہ صرف فتنوں کے مچ گئے. بظاہر پتا کسی کو نہ چلے، اندر کرسیوں کی جنگیں لگی ہوتی ہیں، لڑائیوں کی جنگیں ہیں. کتاب ایک میگنیٹ ہے. آپ سب بھی اب قرآن کے بالکل آخری لمحوں پہ، جب تک آپ اپنی اگلی زندگی میں اس کتاب سے جو آپ کو علم ملا ہے، نصیحت ملی ہے، پلس اس کتاب کو اپنی زندگی میں اسی طرح رکھیں گے جس طرح آج ہے، انشاءاللہ کوئی بندہ آپ کو ہدن و ذکرا اس سے دور نہیں کر سکتا. اگر آپ میں سے کوئی فتنوں کا شکار ہوگا تو کہیں بھی دنیا میں ہوں گی نا، میرے دل میں فوراً بدگمانی آ جائے گی کہ ان کا کتاب سے تعلق ٹوٹا. کتاب سے ٹوٹتا ہے تو کتاب والے سے ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر میں کہوں نا کہ وہاں کام بڑا اچھا ہو رہا ہے، وہاں تو اللہ کی بڑی مدد ہے، وہاں تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، تو مجھے پورا یقین ہوگا کہ آپ اس میگنیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج امت کو اس ایک میگنیٹ سے جوڑنے کی جتنی ضرورت ہے شاید اتنی نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹی ہوئی امت، چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہیں. کبھی بارش نہیں ہوگی. بارش کب ہوتی ہے؟ جب سارے چھوٹے چھوٹے بادل قربانی دیتے ہیں اپنے سائز کی، اپنی جگہ، اپنے نام کی، اپنے وزن کی، سب مل کے کلاؤڈ بنتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا اس میں یہ مشرق سے کون سا آیا تھا، مغرب سے کون سا، چھوٹا بڑا، سب اپنے چھوٹے بڑے ہونے کو مٹا کے ایک کامن کاز رکھتے ہیں، اور وہ کاز کیا؟ انسانیت کی پیاس بجھانا. اگر ہر بدلی اپنا کام پیچھے کر لے، دیکھیے کہ صرف آپ فارمیشن دیکھ لیں بادلوں کی، کتنی طاقتیں کام کرتی ہیں. سب سے پہلے سمندر، پھر اس کے بعد ہوائیں، پانی نکلتا ہے، ویپوریٹ ہوتا ہے، پھر اوپر اس کے بعد بدلیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد کشش سکل نے ان سب کو جوڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدلیاں جمع ہوتی ہیں، پھر نیچے آتی ہیں تو برستا ہے. اتنوں نے کوششیں کی نا، کوئی زمین بنا، کوئی ہوا بنا، کوئی سفید بادل بنا، کوئی ہانکنے والا بن گیا، کسی نے کچھ کیا، سب کام ہو گئے انسانیت کے فائدے کے. اور اگر ہر بندہ یہ کہتا کہ پہلے میرا نام بتاؤ کیا ہوگا، پہلے میرا کیا رول ہوگا، مجھے کیا عہدہ ملے گا، مجھے آپ کیا اسائن کریں گے، تو آپ بتائیے کہ بادل نہیں بنے گا. اس وقت امت چھوٹی چھوٹی بدلی ہیں، کوئی اپنا نام چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی دین کے نام پہ جڑنے کو تیار نہیں. رحمت کیسے آئے؟ کیسے انسانیت کے پیاسے سینے اس چیز کو برداشت کریں؟ اللہ کرے ہم جڑ جائیں، اللہ کرے ہم بدلی بن کے برسنا چاہیں.
اگر ہمیں انسانیت کا درد ہوگا تو یاد رکھیے کبھی ہمیں اپنے نام نہیں پیارے ہوں گے، میں اپنی جگہ پیارا نہیں ہوں گی، ورنہ صرف خود فریبیاں، اپنی تعریفیں اپنے منہ، اپنے منہ آپ میاں مٹھو. اللہ اپنے نبی کو ان سارے حالات میں جن میں آپ دو چار تھے، نبیوں کی کہانیاں سنا کے کہتے ہیں پس آپ صبر کیجئے، مناسب وقت کا انتظار کیجئے. ان نواد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ کفار کی اذیتیں، یہ دین کی مشکلات، یہ آپ کے لیے جو جگہیں تنگ کی جاتی ہیں، آپ کے گھر والوں کو آپ کے خلاف کیا جاتا ہے، آپ کے راستوں میں کانٹے ڈالے جاتے ہیں، بس ایک لفظ ہے فصبر. نفس کو باندھ کے رکھ لیں، جمے رہیے، اطاعت پہ رہیں. یہ نہ ہو کہ یہ مشکلات اور یہ قربانیاں آپ سے اس راستے کو ہٹائیں. سب سے بڑا خطرہ صرف ایک ہی ہوتا ہے مشکل آنے پہ، کہ بندہ دل نہ چھوڑ دے. دیکھیں آپ کسی کی بھی خبر سنتی ہے نا، جیسے مجھے یاد ہے کسی کا، آپ لوگوں میں سے پچھلے دنوں بھائی کی وفات کی خبر آئی، تو ان کو غم کیا تھا میرے دوسرے بھائی اس کا غم نہ لے لیں. ہمیں اس وقت اس کا نہیں غم رہتا جو چلا گیا، ہمیں اپنی ماں کی فکر پڑ جاتی ہے، یہ جو صدمہ پڑا ہے میری ماں سہ لے گی اس کو، میرا باپ سہ لے گا، میرا بھائی سہ لے گا. بس دین کے آئے صدمے، سبحان اللہ، اللہ ہم کھلے دل سے لے رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس صدمے سے ہمارا دل نہ بیٹھ جائے، ہم کمزور نہ ہو جائیں، ہماری ہوا نہ اکھڑ جائے، ہمارے اندر تفرقہ نہ آ جائے، ہمیں یہ نہ لگے کہ ہم حق پہ نہیں اسی لیے ٹھوکرے کھا رہے ہیں. ٹھوکرے نہیں کھا رہا کوئی بھی اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے وعدوں کا انتظار کر رہا ہے. ان نواد اللہ ہی حق، کرو کیا اس سارے دوران جب کفار کا بھی غلبہ ہے، واستغفر لذنبک. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام، بظاہر اللہ کے نبی کو کہہ دیا، ان کے کیا گناہ تھے، وہ تو معصوم الخطا تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس بات پہ شاید اللہ تعالیٰ نے کہا توبہ کریں، کہ یہ جو آپ کے دل میں تھوڑی بات پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ کب تک، آخر اللہ تعالیٰ کب تک میرے صحابی اس طرح در در پھریں گے، کب تک ان کو پتھروں پہ لٹایا جائے گا، کب تک یہ گرمی سردی برداشت کریں گے، تو کہا واستغفر لذنبک. دیکھیں یہاں غور سے دیکھیے گا، لفظ ذنوب نہیں ہے، ذنب ایک گناہ، کیونکہ اکثر قیامت کے دن جنبیاء کرام ہوں گے نا، وہ کسی ایک ہی گناہ پہ پریشان ہوں گے. آدم علیہ السلام صرف اس پھل کے کھانے پہ پریشان ہوں گے، اور باقی انبیاء کا پیچھے آپ کو بتایا تھا، تو صرف ایک گناہ. اب یہ اللہ کے نبی کی کوئی توہین ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. اور ہر بندہ گناہ گار ہے، ہم جب کوئی گناہ نہیں کر رہے ہوتے اور نیکی بھی نہیں کر رہے ہوتے، تب بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کہ نیکی کر سکتے تھے نہیں کی. ہم جب نیکی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں، کہ ہم اس سے اچھی نیکی کر سکتے تھے. مثلا اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کوئی آپ سے پوچھے ذرا بتائیں تو اس وقت ہم کیا گناہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو ایک بات اللہ بڑی اچھی سکھا رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. ہم کبھی بھی کسی چیز کا شکوہ کرتے ہیں نا، تو ہم اس وقت اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ آج ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں. مثال ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم 9 بجے آ سکتے تھے، ہم 9:30 کیوں آئے؟ ہم جب اچھے دنوں میں ہوتے ہم کیوں نہیں اس وقت اس چیز کے لیے تیار ہوئے ہوتے؟ مجھے تو اپنے ہزاروں گناہ دکھ رہے ہیں، تو میں تو سب پہ معافی مانگوں گی کہ اللہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اتنے مگن ہیں، ہماری ذاتی زندگی اتنی خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے واستغفر لذنبک، آپ اپنی گناہ کی معافی مانگ لیجئے. دیکھیے جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑی جاتی ہیں. آپ قرآن کے ساتھ جڑنے والے، اللہ کی کتابوں کو اپنی زندگی میں میگنیٹ بنانے والے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی 19-20 بھی لوگ دیکھتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت دیکھیں گے. بظاہر جو لوگ دیکھ کے آپ کو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اندر سے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بظاہر آپ کو دیکھ کے برا کر رہے ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ہر وقت خود کو چیک کریں. کام کرنے کا کیا ہے؟ صبر کے دوران استغفار، تو واستغفر لذنبک، ہر ایک اپنا پوچھے گناہ، میرا گناہ کیا ہے. دوسرا کام صبر کے دنوں میں کرنے کا ہوتا ہے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اس کی حمد کرتے ہوئے صبح اور شام کو اس کی تعریف کرتے رہیں. یہ ہے کرنے کا کام. گن اللہ کے گائیں، گن اللہ کے گائیں، اور غلطیاں اپنی یاد کریں. ہم عموماً شکوے اللہ سے کرتے ہیں اور تعریفیں اپنی کر رہے ہوتے ہیں یا دوسروں کی کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ پتہ چلا کہ دکھ کے دنوں میں، غم کے دنوں میں، تکلیف کے دنوں میں باتیں کم کرنی چاہیے. ہمارے دو روح کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کھولے تو ہم ایک اور انسان بنے، ہمارے بولنے کا سٹائل، بات کرنے کا سٹائل، چلنے کا سٹائل، بیٹھنے کا سٹائل، بالکل بڑا مہذب، مؤدب، ریسپیکٹ فل، ابھی کلاس ختم ہو یا بریک ہو یا چھٹی کا وقت جانے کا تو ہم ویسے ہی بول رہے ہوں جیسے دوسرے بولتے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہوں جیسے دوسرے کھڑے ہوتے ہیں، ویسے ہی کھائیں جیسے دوسرے کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں خود کو خود یاد دلانے کی ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہم قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو نہیں دکھائیں گے نا، تو بندے کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں جو زندگی بسر کر رہا ہوں، میری صبح میری شامیں کیسی ہیں، کیا صبح شام کی دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ جو نہیں پڑھتا؟ الحمدللہ پڑھنے کی عادت رکھیں، بہت بڑے بڑے فتنوں سے اللہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ اشی کا لفظ دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں اور رات کا ابتدائی حصہ، اور ابکار رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ۔ اب نبیوں کو صبر کن باتوں پہ کرنا پڑتا ہے وہ اب اگلی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، without any reason، کوئی دلیل نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بلا تکا اٹکلیں مار مار کے، جیسے ان فرعونیوں نے سوچا تھا کہ مریں گے تو اس کے بعد سمندروں سے گزریں گے، کچھ لوگ بھی جانے کے بعد دنیا سے اسی قسم کی باتوں کی امید رکھے ہوتے ہیں اور آ کے جھگڑے کرتے ہیں بغیر دلیل کے۔ آیتوں کا جھگڑا کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ آیتوں کو اللہ کی طرف سے ماننا ہی نہ، یہ کہہ دینا کہ یہ تو مولویوں کی اپنی باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں نہیں مان سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آیتوں کے اندر جھگڑا یہ ہے کہ یہ آیتیں صرف برکت کی ہیں، اس کا عمل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اور کہنا کیا کہ بس جو سب کو سمجھ آتا ہے وہ کر لیں، بس ایسے ہی نہ باتیں کریں۔ دیکھیے کہ اگر آپ اس بات پہ غور کریں نا، فی آیات اللہ، آیت اللہ کی ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہو سکتی۔ آج کے دور میں اگر آپ ایک چھوٹا سا فتنہ دیکھیں نا، چھوٹا تو نہیں بہت بڑا فتنہ ہے، پہلے تو لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی دوزخ میں جائے گا، وہ کہتے ہیں پہلے یہ لکھ کے دو، سب لوگ جنت میں جائیں گے، چلو اب اس کے بعد کہتے ہیں کون کیا نیکی کرے، اچھا کوئی یہ بھی کر لے تو چل جائے گا، اچھا یہ کرے گا تو چلا جائے گا، اور جہنم کو نہیں ماننا چاہتے۔ اس طرح کی باتیں بغیر دلیل کے لوگ جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، وجہ کیا ایسی جھگڑوں کی؟ ان فی صدورہم الا کبرم، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر ایک بڑائی، ہوس ان کے اندر بڑا بننے کی۔ ما ہم ببالغی، وہ نہیں پانے والے اس کو، یہ جو لفظ ہے نا بی بالغی، تو یہ اصل لفظ تھا بالغین، بالغ شخص اردو میں کہتے ہیں نا، بالغ ہو گیا، پہنچ گیا، یعنی پیبٹی کی ایج کو پہنچ گیا، پہنچنے والے، تو نون گر کے حال لگ گئی مضاف کے ساتھ، تو ببالغی ہی نہیں پائیں گے اس بڑائی کو جو یہ سوچتے ہیں کرتے ہیں۔ اصل میں جو بھی غیر مسلم لوگوں کا رویہ تھا نا قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ، اس پہ یہ کمنٹ دیا جا رہا ہے کہ نکتہ چینیاں بڑی کرتے، حجت بازیاں کرتے، دلیل ان کے پاس نہیں، بحث تکرار ان کی عادت بن چکی ہے۔ اچھے بھلے لوگ بھی بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے تھے، تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی پیاری کتاب اس میں اعتراض کرتے ہیں، آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، کل نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ آج بھی لوگوں کا یہی جھگڑا ہے، لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ پہلے ثابت کر دیں کہ جو ہم چاہیں گے ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ پہلے سینوں میں خود کی بڑائی رکھی ہوتی ہے، پھر اللہ بڑے کی بات سننے آتے ہیں، کسی کو نہیں ملے گی۔ قرآن کا پیغام صرف اس کو سمجھ آتا ہے جو سینے کے اندر سے ساری چدراہٹ نکال کے آئے، سرداری کو نکال کر آئے، پھر اس کو پتہ چلے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ کہا کرتے تھے کہ ما ہم ببالغی ہی فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا کہ وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور سروری اپنے محبوب کو عطا کر دی، اب جسے بڑائی اور عزت کی خواہش ہے وہ اپنے گلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے، پھر اس کو دنیا کی بھی عزت ملے گی، آخرت کی بھی ملے گی۔ یہ سرداروں کی باتیں، جو بڑے تھے کہتے تھے ہمیں بڑا بننا ہے، کہا تم نہیں بن سکتے بڑے کیونکہ اللہ کا نبی موجود ہے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہ جو سازشیں کرتے ہیں نا اسلام کی شمع کو بجھانے کی، آپ کے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کے ساتھ والوں کو کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی لبھاتے ہیں، کبھی ترغیب دے کے بڑے بڑے عہدے دے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، اور کبھی ترغیب دے دے کر دھمکیاں دلواتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس طرح سے لوگوں کو دین کے نام پہ کرتے ہیں کہ شاید آپ کی موت ہی جہالت کی ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کی ان تمام چیزوں پر کیا ہے؟ فاستعذ باللہ۔ ساری دنیا بھی آپ کی جان لینے پہ آ جائے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ اس رب کی پناہ میں آ جاؤ جو انہ ہو السمیع البصیر، جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ یہاں اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ ہمیں جاننے لی، اس نے ہمارے دلوں کے پول کھول کے رکھ دیے کہ اللہ کی بات سن کے مانتا کون نہیں جو خود بڑا ہوتا ہے۔ میں کسی سے ملوں، میں کہتی ہوں اچھا آئیے، میں نے کبھی ڈائریکٹ ایسے نہیں دعوت دی کہ ضرور آئیں، بتاتی ہوں اشارتاً۔ ذرا سی بات شروع ہوتی ہے نا کلاس کی تو لوگ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، وہ میں تو جاب کرتی ہوں، اس وقت بھی وہ مجھے کسی بالکل بیکار جگہ میں کھڑی بھی ملتی ہیں، اگر گھر سے بھی نکلی ہوئی ہیں، فارغ بھی ہیں، خوش کپیوں کے موڈ میں بھی دکھ رہی ہیں، لیکن کلاس کی بات، کوئی درس کی بات، ایسے لگتا ہے لوگوں کو کہ پتہ نہیں حلق میں کانٹا پھنس گیا۔ کبھی مچھلی کھاتے ہوئے کسی کے گلے میں کانٹا پھنسے نا، نہ آگے لے کے جاؤ نہ پیچھے لے کے جاؤ، یہ کیفیت ہوتی ہے ان سینوں کی جن کے دلوں میں بڑائی ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ملے گی تو نہیں، مل رہی ہے دنیا میں بڑائی۔ ماہم ببالغی، پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں میری قدر نہیں، آؤ تمہیں بتاؤں میرے شاہکار کیا ہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جملہ پڑھ کے تو میرا دل کرتا ہے میں رو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی حقیقت کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ لا یعلمون، بے علم ہے۔ کفار کا اسلام پر جو بہت بڑا اعتراض تھا نا، وہ کیا تھا کہ یہ قیامت پر ایمان لانے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ عقل کے خلاف لگتی تھی ان کو یہ بات کہ سوچتے سمجھتے دیکھتے بھالتے وہ لوگ جو ہزاروں سال سے قبروں میں چلے گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، ہم کیسے مانیں؟ یعنی دوبارہ اٹھنا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اور کہتے تھے ہاؤ از اٹ پاسبل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بتاؤ کہ یہ آسمان پہلے بنا، آرام سے بنا کہ تم بنے؟ تم اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ اور آج اب دیکھیے کہ شاید کو پڑھ کے، ایک طرف آپ انسان کو سوچیں، اس کی تخلیق سوچیں، گو کے بچے کی پیدائش ماں کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ذرا آسمان کی تخلیق دیکھیں، زمین کی دیکھیں، کوئی ایسا پاور پوائنٹ، کوئی پریزنٹیشن دیکھیں جو یہ ذہن میں لائیں کہ جس میں آپ نے کائنات کی وسعتیں دیکھی ہوں۔ اتنا بڑا رب، میں تو کہتی ہوں زبان ایک دم کھچ جائے اگر بندہ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات کہے، عقل فوراً مفلوج ہو جائے، ہاتھ شل ہو جائیں، کیونکہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، جاہل رہنا چاہتے ہیں، علم والا نہیں بننا چاہتے، بے عمل بنتے، عمل والا نہیں بننا چاہتے، تو کوئی بات نہیں، برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور یکساں نہیں ہے بینا اور اندھا، ایک اندھا ہے ایک دیکھنے والا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے آپ دنیا میں بتائیے، نہیں ہو سکتے نا، مانتے ہیں نا۔ دیکھیے ایک شخص ہے اندھا، اس کو آپ کہیں گلاب، اس کے لیے ایک برابر ہے، آپ اس کو کہیں ماؤنٹ ایوریسٹ، سمندر، ڈیکوریشن پیس، اس کے لیے برابر ہے۔ جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے نا، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو حساب بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ نے کسی کو آنکھیں ہی نہیں دی تو حساب نہیں ہے، جب حساب نہیں ہے تو اس کی زندگی میں خوشی بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے تخیل سے سوچ لے گلاب ایسا ہوتا ہے، چمبیلی ایسی ہوتی ہے، آم ایسا ہوتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے بس، لیکن چلے نعمت کم ملی، حساب بھی ختم ہوا۔ لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھ لیجئے، بہت سارے نہیں لیکن میں بھی فیو پرسنٹ ٹوٹل لوگوں میں بلائنڈ لوگوں کا ہوتا ہے، آنکھوں کے اندھے ہیں اللہ نے پیدا کیے، دل کا اندھا اللہ نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ یہ جملہ لکھ لیں، آنکھوں کے اندھے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن دل کا اندھا کوئی پیدا نہیں کیا۔ دل کا اندھا جب بندہ بنتا ہے وہ اپنی کسی خواہش یا تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگلا حصہ سمجھیے کہ والذین، اور اسی طرح وہ لوگ، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے۔ یہاں ترتیب بھی دیکھیے کہ عمل صالح سے پہلے ایمان لاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کی بات ہی نہ کرو بس عمل صالح کرتے جاؤ، نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ کبھی ایسا آپ نے سنا والذین عملوا الصالحات وآمنوا، عمل اچھے کرتے رہے پھر کبھی دل چاہا تو ایمان بھی لے آئے؟ ہرگز نہیں۔ جب تک رجسٹریشن نہیں ہوتا بندے کا نام پیپرز میں آتا ہی نہیں ہے، یعنی پہلے دفتر میں رجسٹریشن کرواؤ ایمان کی، پھر عمل صالح کرو۔ کیا یہ بندہ ولل مسیع اور بدکار کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جب بندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں تو ایمان والا اور بغیر ایمان والا کیسے برابر ہوگا؟ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، کتنی تھوڑی ہے یا کتنے تھوڑے ہو تم جو نصیحت حاصل کرتے ہو، تمہیں خود ہی نہیں پتا چلتا۔ آنکھوں کے اندھے کو تو گلاب نہیں دکھتا نا، دل کے اندھے کو گلاب پیدا کرنے والا ہی نہیں دکھتا۔ اصل میں یہ آیت جو نا، یہ ایتھیسٹ، اللہ کو نہ ماننے والے، دہریے قسم کے لوگوں کی بات ہے، یا ہر وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ذات کا حق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی تم سوچ سکتے ہو کہ جس ذات کے تم اتنے محتاج ہو، تم اس کا حق نہ دے کر دنیا میں جی سکتے ہو؟ مجھے تو اس وقت انتہائی حیرت ہوتی ہے جب کوئی بندہ اپنی اس دنیا کی کوششوں کا اتنا تذکرہ کرتا ہے، دیکھیں یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، اور اللہ کی بات سنے تو فوراً پیچھے پڑتا ہے۔ کبھی خود کو بھی ہم جھنجھوڑ کے تو سوچتے ہی ہوں گے نا کہ آخر ایسا کیوں میں کرتی ہوں، اللہ کی بات کو سن کے مجھے مجبوریاں یاد آتی ہیں، یہ ایک آپشنل میٹر دکھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑی سوچ وچار کی تکلیف بھی نہیں برداشت کرتے، کر کے دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گا تم کتنے چھوٹے ہو، اور تم انکار کرتے ہو قیامت کا، حالانکہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں اس میں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت سے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی تمہارے انکار سے قیامت ٹل نہیں جائے گی، قیامت آ کے رہے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں بار بار قلیلاً قلیلاً اور اکثراً، اگر آپ پورے قرآن کے قلیل اور اکثر جمع کر لینا تو آپ کو اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ جائے گی کہ دین بدو غریباً، دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا، جو دین پہ آتا لوگوں کو اجنبی لگتا، سٹرینج لگتا، لوگ کہتے تھے اس کو کیا ہوگا، یہ تو سابی ہو گیا۔ اور اکثریت کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون، لا یعلمون، لا یعقلون، تو ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے تو وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے قلیل میں کر دے، اللہ مجھے قلیل میں کر دے، کیونکہ قلیل تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھاچ کتنی زیادہ ہوگی نا، لسی، مکھن کتنا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا سا، اتنا زیادہ چارہ ہوتا ہے، اس میں کھانے کا حصہ ہمارے کتنا ہوتا ہے، بہت سارے گنے، اس کا رس کتنا کو نکلتا ہے، ڈھیر لگ جاتا ہے، اورنج کے دو تین گلاس جوس نکلتا ہے، تو شکر کرے اللہ قلیل میں کر لے، مت اکثریت پہ جائیں، مت بڑے ناموں پہ جائیں، نہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بہت بڑی جماعت بن کے، بہت بڑا گروہ بن کے حق کو لے سکتے ہیں، نہیں، آپ اپنے گھر میں تنہا بھی رہ سکتی ہیں ساری زندگی، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تیار ہوتا، پھر بھی نہیں چھوڑنا اس دین کو، کیونکہ قلیلم ما تتذکرون۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
أو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ کا بہت آسان ہے. یہ بتائیے کہ رمضان کی اور عید کی چھٹیوں کے بعد جب آپ کلاس میں آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ انتظار تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس قرآن سے جوڑا تو ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کو خوش دلی سے قبول کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، برکت ہے کہ ہم جب تک قرآن کے ساتھ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پہ آ رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے. چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے لیسن میں بھی ہمارے لیے بہت سارے عمل کے پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے مرد مومن سے لینے ہیں اور لیے ہوں گے اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوں گے، ہے نا. چلیں ان شاء اللہ مل کر دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمد صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 28 سے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا دیکھا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سے خوف زدہ تھا نا، اور اس کو اپنی حکومت چھن جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تو کیا کرا اس نے؟ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کیا نا، منصوبے بنانے لگا، تو اسی موقع پر آل فرعون کا ایک شخص جس کے دل میں ایمان تھا اور جو چھپائے ہوئے تھا، حضرت موسیٰ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کیا کہنے لگا. اب ہم یہاں سے اس کو دیکھیں گے اور ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس کے دل میں دیکھیں ایمان چھپا ہوا تھا. ہمیں یہاں سے یہ پتا چلا نا کہ ایک مومن شخص تھا جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، چھپائے ہوا تھا. کیا سیکھا ہم نے اس مرد مومن سے؟ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمیں تبلیغ کے نقطے بھی ملے ہیں. کس کس طریقے سے، کیسے کیسے اپنی قوم کو بھی باتیں بتائی، کس طریقے سے آگے ہوا. چلیے آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ لکھیے اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. کیوں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا؟ جی ہمارے طلبہ حق کے لیے، اللہ سے محبت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. وقت پڑنے پر دین کا ساتھ دیا، بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ. تو دیکھیں اس کی نظر حق پر تھی نا، اور کیا کہا کہ تم اس کو قتل اس لیے کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور کیا ہے کہ وہ صرف ایک رب کو مانتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے. جی ہاں، دیکھیں یہ سچا ایمان ہوتا ہے کہ جرت والا انداز، ٹرو ایمان، ایمان کی طاقت تھی، بالکل ڈرا نہیں. دیکھیں اب اس حق بول رہا تھا نا، اس کو پتا تھا کہ یہ بولنے سے فرعون اس پر بہت سخت سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی جان کے سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے تھے، تھا نا. لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا کرا؟ محض اللہ کے بھروسے پر اپنی ضمیر کی آواز پر لگ گئے اور اپنے فرض کو انجام دیا. یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں اب چھوڑو، اب میں کیوں کہوں. دیکھیے کتنے ہماری روزمرہ زندگی میں یہ عمل ہم دیکھ سکتے ہیں. چھوڑو اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہنے، آگے بڑھا، حق کا ساتھ دے. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 28 میں ہمیں بات پتا چلی کہ ہدایت میں دو کو نہیں ملتے، خیر خواہی لوگوں کی، خیر خواہ بننا ہے. کن دو لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیا ہمیں پتا چلا آیت نمبر 28 سے کس کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے؟ اس آیت کے اگر ہم تنازعے میں دیکھیں تو جی ہاں، جو حد سے بڑھنے والا ہے اور جھوٹے والا. جھوٹ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے نا. آیت نمبر 29 میں بھی دیکھیں تبلیغ کا ایک نقطہ اللہ تعالیٰ کے لیے رزق مل جاتا. کیا کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون اس کو دور کرے گا. دیکھیں یہ جرات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا, اللہ پر بھروسہ ہے, ورنہ یہ کوئی کہہ سکتا ہے. رزق جب ہی لیتا ہے نا جب توکل ہوتا ہے اللہ پر, مخلص خیر خواہ ایمان ہوتا ہے تو پھر اخلاص بھی آ جاتا ہے. پھر کیا کہا آگے کی آیتوں سے کیا پتا چلا کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر قوموں پر کوئی اگر لوگوں پر عذاب آتا ہے تو کس کی وجہ سے آتا ہے, کیوں آتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے, یہ بتا دیا کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے, انسان کے اپنی بدعملی کے سبب سے ہوتے ہیں. جی ہاں, لوگ خود ظلم کرتے ہیں. بالکل. پھر آگے آیت نمبر 32 میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا, یوم التناد قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ. دیکھیں عقیدہ آخرت سنوار رہے ہیں. جی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, بالکل اسی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں. تو یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ, اپنا عقیدہ آخرت کا ٹھیک کر لو. پھر دیکھیں لوگوں کی حالت کا نقشہ بھی کھینچا جا رہا ہے. کیوں کیوں یہاں پر یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں, اس سے کیا پتا چل رہا ہے, کیوں وجہ کیا ہے, کس چیز کی طرف پوائنٹ کیا جا رہا ہے, یہ سب بتا کر کہ یہ دیکھیں قیامت کا دن آنے والا ہے, پھر لوگوں کا وہاں پر یہ حال ہوگا, اللہ سے ڈر جاؤ, قیامت کی شدت کو محسوس کرو. جی ہاں, ایمان مضبوط کر لو, انجام چینج نہیں ہوگا. بالکل نصیحت لے لو, بالکل فکر کرو. دیکھیں ان سب باتوں سے کتنے خوبصورت طریقے سے تبلیغ ہو رہی ہے نا, اور اس میں کہیں بھی اپنا فائدہ نظر نہیں آ رہا, دوسرے کا فائدہ سوچ رہا ہے. سچا ایمان بندے کو دوسروں کے لیے خیرخواہ بنا دیتا ہے. جی ہاں, لوگوں کی فکر کرتا ہے اپنے انسان, پھر انسان اپنے سے اٹھ کر دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا ایمان عطا کرنا. پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کے یہاں پر ذکر ہے. پھر آیت کے آخری لاسٹ دو آیت 35 پر غالباً کیا ایک اصول بتا دیا گیا کہ جس قوم یا فرد میں تین خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو ہدایت پانی کی کوئی اس میں پانی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی, نصیحت فائدہ نہیں دیتی, وہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے. کون سی تین خرابیاں ہیں؟ جی تین خرابیاں کون سی یہاں پر بتا دی گئی آیت نمبر 35 تک؟ جی ہاں بالکل, مصرف, مرتاب اور نمبر 3, جی ہاں شک کرنے والے, حد سے بڑھنے والے اور اللہ کی آیتوں میں عیب نکالنا. یہ ہدایت سے, ان کو ہدایت نہیں ملتی, ہدایت سے دور ہو جاتا ہے انسان. پھر دیکھیں فرعون نے مذاق اڑایا نا کہ لا وہ ہم چڑھ کے دیکھ لیں اللہ کے موسیٰ کے اللہ کو دیکھ لیں, ہے نا, یہ ایک مذاق والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال جو بد اعمال تھے اچھے معلوم ہونے لگے. کیوں؟ جی دیکھیں فرعون حق سے دور ہو گیا, حق سامنے تھا نا لیکن حق کو نہیں لیا, ہے نا, حق کو نہیں مانا. تو یہ بھی ایک طرح کی سزا ہوتی ہے کہ انسان کے برے اعمال اللہ تعالیٰ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ تم تو بہت اچھا, مطلب ایک شیطانی عمل ہے نہیں. جی ہاں, تکبر کی وجہ سے, اور اس کی نظر میں وہ بد عمل کیا سمجھتا ہوں, میں تو بہت عقل مند ہوں. جی ہاں بالکل, ہدایت سے دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے. پھر دیکھیں آیت نمبر 39 میں کیا پتا چلا یہاں پر کہ جو ایمان مرد مومن تھا اس نے اپنا کام چھوڑ دیا؟ کیا کہا اس نے؟ کیا کہا؟ پھر قوم کو پکارا نا کہ میری پیروی کرو، میری رہنمائی کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. کون سا سیدھا راستہ ہے 39 میں؟ تبلیغ کا ایک بہترین نقطہ. وہ سیدھا صحیح راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ. یہ دنیا چند روزہ ہے نا، تھوڑا سے چند دنوں کا فائدہ ہے. آیت نمبر 39 میں دیکھیے، دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر دو کیونکہ وہ دار القرار ہے، ہمیشہ کی زندگی وہاں گزرے گی، اس کو ٹھیک کر لو، اس کی فکر کر لو، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، اس کے بارے میں سوچو، توحید کو ٹھیک کر لو، شرک نکال دو اپنی زندگی سے. اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 40 میں بتا دیا گیا کہ خواہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کریں یا برے کام کریں، اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا. لیکن شرط کیا بتا دی گئی؟ کیا شرط ہے؟ کیا شرط بتائی آیت نمبر 40 میں؟ کیا ہو بتا دیا نا یہاں پر، کہ جو عمل کرے گا اس کو بدلہ ویسے ہی ملے گا، اور جو برا کام کرے گا، ایمان ہو، ایمان شرط بتا دی گئی کہ وہ مومن ہو. دیکھیں ایمان ہی سب کچھ کرتا ہے نا. ایمان کیا ہے؟ مان جانے کا نام ہے. کتنا خوبصورت انداز ہے. پھر دیکھیں کہ مرد مومن کے دل میں کتنی ہمدردی ہے، زبردست دلیل آیت نمبر 41 میں. اور آگے کیا بتا دیا گیا؟ کہ تم کیا بتایا؟ کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. دیکھیں ایک طرف یہاں سے یہ بھی نکل پتا چلا نا کہ یہ اکثریت تھی نا وہاں پر، اور مرد مومن اکیلا تھا. ایسا لگتا ہے نا کہ بہت لوگ اگر کر رہے ہوتے تو اسے ہی کر رہے ہیں. جی ہاں، کفر اور شرک سے بیزاری کی بات کریے نا. اور دوسری بات دیکھیں، یہاں پر ہمیں یہ بھی پوائنٹ مل رہا ہے کہ تھوڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کا ساتھ دینا، حق کا معیار میجورٹی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچائی پر ہونا چاہیے، چاہے ایک انسان کیوں نہ سچ کا ساتھ دے. تو کیا کہا؟ کہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، شرک کی طرف. دیکھیں یہاں پر دو طرح کی دعوتوں کا بھی پتا چلا نا. ایک کیا ہوتی ہے دعوت؟ آگ کی طرف. عقائد اگر درست نہ ہوئے تو پھر انسان آگ کی طرف ہی جاتا ہے، اور ایک جنت کی طرف جو وہ مرد مومن بلا رہا ہے. دیکھیں پھر آخر میں آیت نمبر 45 میں سارے دلائل کے بعد آخر میں کیا بات بتا دی گئی؟ تبلیغ کا خوبصورت اینڈ کیا ہے؟ دیکھیں اس اینڈ کے اندر کیا پتا چلا آیت نمبر 44 میں؟ اس میں ڈراوا بھی ہے اور خیر خواہی کا انداز بھی ہے کہ تم، میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سب کچھ دیکھنے والا ہے. جو میں بات کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر پھر تم اس پر سوچو. بالکل اللہ کے سپرد کر اپنا کام کر دیا. کتنا خوبصورت ہے نا. اور دیکھیں آگے کی آیتوں میں بھی کہ اللہ کی مدد پھر سچے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت سب سے بڑی. جی ہاں بالکل. اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 45-46 میں بھی یہ پتا چلنا ہے کہ فرعونیوں کو جو عذاب دیا دینے کی بات ہے نا، اس سے کس کی طرف دلیل ملتی ہے؟ اس آیت سے ہم نے کیا دیکھا آیت نمبر 45-46 میں؟ کس بات کی دلیل ہے اس میں؟ کہ جو یہ دیکھیں فرعونیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے نا، کہ اس طرح سے عذاب کی بات ہوئی، صبح شام کی بات ہے. جی ہاں، جیسا عمل ویسا. جی ہاں، قبر کی عذاب کی طرف، قبر کی عذاب کی طرف دلیل ہے کہ ان پہ صبح اور شام جو پیش کیے جاتے ہیں. جی دیکھیں 48-50 میں بھی ہمیں کیا میسج ملا. یہاں پر شرک کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کے بڑے لیڈرز جو تھے وہ بھی جب جو جن کے وہ تابع تھے پوچھیں گے ایک دوسرے سے اور وہ کام بھی نہیں آئیں گے. کیا ہوگا, کیا کس کیا ہمارے لیے اس میں پوائنٹ ہے, کیا میسج ہے کہ کوئی کسی کو بھی فالو کرے تو کیا کرے, سوچ سمجھ کر کرے, کیونکہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا, جو جیسا کرے گا ویسا کرے گا. بالکل. پھر آیت نمبر 51 اینڈ 52 میں بھی دیکھیں کیا ہمیں یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے مدد کری نا, مدد کی بات ہے, لیکن 51 میں ہم نے دیکھا اور آن ورڈز کہ اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے. جی ہاں, اللہ کی مدد مشکلات میں آتی ہے. بالکل. اور کیسے آتی ہے, کیا ایسی آ جائے گی اللہ کی مدد, ایسی آ جائے گی, کیا کرنا ہوگا اس کے لیے, کوئی مدد کا نہیں, صبر, صبر کرنا ہوگا. اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے, اللہ سے مضبوط تعلق سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نظریں اپنے اوپر لگا لے, لوگوں پہ نہ ہو. جب کوئی امید نہ نظر آئے تو اللہ کی نظر لگائے. بالکل. اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا جب ہی ہماری نظریں اللہ پہ لگیں گی, جب ہی اللہ کی مدد بھی آئے گی. پھر دیکھیں آیت نمبر 53 اور 54 پر آ جائیے. یہاں پر بھی ہمارے لیے ایک میسج ہے. یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور کتاب کا مقصد بتا دیا گیا کہ کتاب کیا ہے, کیا ہے کتاب سے کیا حاصل ہوتا ہے. ہمارے پاس قرآن مجید ہے. بالکل. تعلق, ہدایت اور نصیحت, ذکر ہے نا, یاد دہانی. اور یہ کس کے لیے ہے؟ اولی الالباب, عقل مند والوں, عقل مند, عقل والوں کے لیے جو عقل رکھتا ہوگا. تو اس لیے اس سے ہمارے لیے کیا عمل کی پوائنٹ ہے کہ کتاب سے جڑنے میں ہی ہماری کامیابی ہے نا. ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے جوڑے رکھے, کیونکہ اسی میں ہی ہدایت ہے, اسی میں ہی یاد دہانی ہے, اسی میں ہی ہماری رہنمائی ہے, اور یہی ہمیں اپنے رب کا قرب بھی دے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی آیت نمبر 55 میں, اور ہمارے لیے بھی یہاں پر یہی پیغام ہے کہ صبر کرے ان تکلیفوں پر جو یہ کرتے تھے. آیت نمبر 56 میں ہے نا کہ جو لوگ بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے تھے, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا صلی اللہ علیہ وسلم کو, انکار کرتے تھے, نہیں مان کے دیتے تھے, اس پر آپ صبر کیجئے. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور صبر کے ساتھ کیا کیجئے, ہمارے لیے بھی یہی ہے, کیا کرے, معافی مانگے, بخشش مانگے, ہمیں بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. صبر, اللہ کا ذکر, تسبیح کیجئے ہم کے ساتھ اپنے رب کی صبح اور شام. کتنا خوبصورت انداز ہے. کیسے کریں گے تسبیح شام اور صبح کو؟ جی ہاں, بخشش کی دعا, گناہوں کا استغفار. جی, صبح اور شام کی دعائیں پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے تو اس کو معمول بنائیے. ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ کے رکھیے, کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ حفظ کریے. جی ہاں, صبح و شام کے اثر, ماشاء اللہ, بارک اللہ. کوئی حصہ قرآن کا حفظ کریے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزرے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہی گواہی بنے گی ان شاء اللہ ہماری. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر حجت کے, بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے تھے. اور وجہ کیا ہوتی تھی جھگڑنے کی, کیوں جھگڑا کرتے تھے, کون, کبر تھا نا, تکبر, تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اللہ کی نظر میں بڑا کون ہوتا ہے. جی ہاں, بڑائی کی وجہ سے. اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کیا کریں, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. پناہ طلب کیجیے اللہ کی، کیونکہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر دیکھیں آیت نمبر 58 اور 59 میں کیا بتا دیا گیا، کہ اندھا اور آنکھ والا، ایمان اور نیک برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے برابر؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وجہ کیا؟ کہ جو انسان دنیا میں آنکھیں کھول کر چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اس کو آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے. کتنی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر انصاف نظر آ رہا ہے. اور جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، نیکی بدی کی کوئی تمیز ہی نہیں کرتا، نہ آخری زندگی پر کوئی بھروسہ ہے، تو اس کو تو پھر سزا ملنی چاہیے نا. عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا، پھر تو یہ انصاف کے خلاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ بتا دیا کہ قیامت آ کے رہے گی، آخرت کا ہونے کا قطعی حکم ہے. سایہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت ہوگی اور یقیناً ہوگی، اور سزا اور جزا کے لیے. اگر ایک شخص اللہ کے کا بن کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سچائی سے ڈرتے ہوئے اللہ سے زندگی گزارے گا، تو اس کو ضرور بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا منا دے کہ ہم اللہ کے بن کر زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے مطابق کی زندگی گزاریں، ہمارے اندر بھی اتنا ایمان آ جائے کہ ہم پھر کسی سے بھی نہ ڈریں. ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کر دے. کتنے خوبصورت اس کے اندر پوائنٹس ہیں نا، یہ تو کچھ کچھ ہے، ایک ایک لفظ میں کتنی کتنی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیکن بات اس بات کی، فکر اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل بھی کرنے والے ہو جائیں. آخری کے پاروں میں دیکھیں کتنی دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں، بس عمل کر لو، اب عمل کر لو. آخری پاروں میں تو اور بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے ہر چیز میں، ہر کام میں. نیت اچھی رکھیں، صرف اللہ کی خاطر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انہیں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی نیت اخلاص، صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہے نا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ تو اللہ ضرور مدد کریں گے. جزاکم اللہ خیر و کثیرہ. اپنا بہت خیال رکھے گا، زندگی رہی تو کل آپ سے پھر بات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.